السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، صدق اللہ العظیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي، آمين يا رب العالمين. محترم حضرات و معزز خواتین، آج کی نشست میں ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 100 جھلکیاں. آپ کے پاس یہ ایک ورقہ موجود ہوگا جس کے 4 صفحات ہیں، اور اس میں صرف ان جھلکیوں کے عنوانات کو درج کیا گیا ہے، اور ہر بات پر تھوڑی تھوڑی سی وضاحت میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. اس میں کچھ حوالے تو قرآن حکیم سے ہیں جن کا حوالہ آپ کو دے دیا جائے گا درمیان میں، اور اکثر جو باتیں یہاں درج کی گئی ہیں وہ سیرت کی کچھ مشہور کتابوں سے نقل کی گئی ہیں. مثلا الرحیق المخدوم مولانا صفی الرحمن مبارک پوری صاحب کی بہت مشہور کتاب ہے، اس سے بھی کافی باتیں یہاں نقل کی گئی ہیں. اسی طرح علامہ شبلی نعمانی اور سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہما، ان کی مشہور تصنیف ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام ہے، کئی جلدوں میں ہے، اس سے بھی کچھ باتیں اس میں نقل کی گئیں. اسی طرح مولانا نعیم صدیقی صاحب مرحوم، ان کی مشہور ایک سیرت کی کتاب ہے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بھی کچھ باتیں اس میں درج کی گئی ہیں. تو ہر بات کا حوالہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ یہ 3 جو مشہور کتابیں اردو زبان میں بھی موجود ہیں، کیونکہ الرحیق المختوم اصل عربی میں تھی، اس کا ترجمہ اردو میں ہو چکا ہے، تو ان 3 کتابوں سے اکثر باتیں سیرت کے نکات کے ضمن میں یہاں درج کی گئی، وہ اس کے حوالے کے لیے کافی ہیں. اور جو قرآن حکیم کے چند مقامات ہیں اس کا ذکر آپ کے سامنے انشاءاللہ کر دیا جائے گا. آئیے بات کا باقاعدہ آغاز کر دیں بغیر کسی مزید تمہید کے. سب سے پہلے ہمارے سامنے جو عنوان ہے وہ ہے ابتدائی باتیں. اس میں 5 باتیں ہم سمجھ رہے ہیں رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کے حوالے سے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ کے تمام اقوال اور اعمال وحی کے مطابق ہیں. اس پوری کائنات میں وہ واحد ذات جن کے ہر قول کو اللہ کی وحی کی سند حاصل ہے، اور جن کے ہر عمل کو اللہ کی وحی کی سند حاصل ہے، وہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ مبارکہ ہے. مثلا قرآن نے کہا سورہ النجم آیت نمبر 3 اور 4 میں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، آپ اپنی خواہش نفس سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے، بلکہ جو کچھ بھی ارشاد فرماتے وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق ہوتا ہے. اسی طرح 3 مرتبہ آپ سے قرآن میں کم و بیش کہلوایا گیا، مثلا سورۃ الاعراف آیت نمبر 203 میں یہ الفاظ ہیں، اتبعوا الا ما یوحا الی، میں اسی بات کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے وحی آتی ہے. تو جب رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ کی بات ہو تو یاد رہے آپ کی ذات واحد ذات ہے جن کا ہر قول جن کا ہر عمل اللہ کی وحی کے تابع ہے، اور آج تک ریکارڈڈ ہمارے پاس موجود ہے. دوسری بات، آپ کا اسوہ حسنہ زندگی کے ہر گوشے کے لیے جامع ترین اسوہ ہے. یہ بات صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہ ماننے والے غیر مسلموں نے بھی تسلیم کی ہے کہ زندگی کے ہر گوشے کے لیے آپ کا اسوہ جامع ترین ہے، خواہ ایک تاجر کے لیے، خواہ ایک خطیب کے لیے، ایک مربی کے لیے، ایک مزکی کے لیے، ایک امام کے لیے، ایک ست سالار کے لیے، ایک والد کے لیے، ایک اولاد کے لیے، ایک داماد کے لیے، ایک شوہر کے لیے، ایک پڑوسی کے لیے، گنتے چلے جائیں. پروفیسر رام کرشنا راؤ، اس نے باوجود اس کے ہندو ہے ایک کتاب لکھی دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں یہ الفاظ اس نے لکھے کہ زندگی کا کون سا گوشہ باقی بچتا ہے کہ جہاں رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود نہ ہو. وہ تو غیر مسلم ہے، اتنا کچھ اس نے سیرت کا مطالعہ کیا تو یہ بات کہیں نا. ہم کون ہیں؟ ہم امتی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہم آپ کی سیرت کا کتنا مطالعہ کرتے ہیں ہمیں اس کا اندازہ کرنا چاہیے. ایک بات کی وضاحت ضروری ہے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرد تھے، تو یقیناً کچھ وہ پہلو جو خاص خواتین اور عورتوں سے متعلق ہیں اس کی رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور آپ کی صاحبزادیوں کی اسوہ کے ذریعے سے مکمل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ازواج مطہرات کا تذکرہ بھی قرآن حکیم بار بار ہمارے سامنے کرتا ہے، خصوصاً سورۃ الاحزاب میں۔ تو وہ جو نسوانی معاملات ہیں، عورتوں سے متعلقہ امور ہیں، ان کی رہنمائی کی تکمیل خصوصاً آپ کی ازواج مطہرات کے ذریعے ہوتی ہے اور آپ کی صاحبزادیوں کے ذریعے بھی۔ تیسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا محفوظ ہے۔ کوئی معاملہ زندگی میں آپ سے ایک ہی مرتبہ اگر صادر ہوا تو امت نے اس کو بھی ریکارڈ کیا اور منتقل کیا۔ مثال کے طور پر آپ کے علم میں ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی تہبند استعمال کیا، پجامے شلوار استعمال نہیں کی، لیکن یہ ثابت ہے کہ آپ نے پسند فرمایا، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ ثابت ہے کہ آپ نے خریدا بھی ہے۔ تو یہ ایک مرتبہ کے خریدنے کا تصور بھی یا اس کی ادا بھی ریکارڈڈ چلی آئی ہے آج تک امت کے پاس، تو ہر ہر ادا رسالت میں آج صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محفوظ ہے۔ ظاہر بات ہے یہ سو باتیں ہمیں سمجھنی آج کی نشست میں، ایک ایک کی تفصیل میں جائیں تو بہت زیادہ بات ہو جائے گی، اس سے اشارہ ہی کیا جا سکتا ہے۔ نمبر چار، یہ اسوہ انتہائی مستند ذرائع سے منتقل ہوا۔ آج ہم پورے وثوق کے ساتھ 1400 برس کی اوتھینٹک چین کی بنیاد پر یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ آج اگر کوئی ایک ادا رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم تک پہنچی تو اس کو پہنچانے والے کون تھے، اس کو پہنچانے والے راویوں کا کردار کیسا تھا، اس کو پہنچانے والوں نے اس کو کس کس طرح اپنے حفظ میں محفوظ رکھا، اپنی تعلیم تدریس میں محفوظ رکھا اور اپنے عمل میں محفوظ رکھا۔ تو یہ ایک ایک ادا آپ کی ہم تک منتقل ہوئی۔ اسماء الرجال، یہ وہ علم ہے جو محدثین نے مرتب کیا، اور اسلام کے دشمن بھی یا اسلام کے نہ ماننے والے بھی یہ تسلیم کرتے ہیں، اسماء الرجال یعنی راویوں کے حالات زندگی، یہ وہ علم ہے مسلمانوں کے پاس جو تاریخ میں نہ کسی کے پاس تھا، نہ ہے، نہ کبھی ہوگا۔ لاکھوں افراد، یہ اسپرنگر ایک جرمن اسکالر ہے، وہ کہتے ہیں 5 لاکھ افراد کو زیادہ کہہ گیا ہو، 5 لاکھ افراد کے حالات زندگی مسلمانوں کے اسماء اور رجال والے علم میں محفوظ ہیں، جن کی بنیاد پر ایک ایک راوی کی زندگی کو ہم چھان پھٹک کر کے بتا سکتے ہیں کہ وہ سچا تھا کہ جھوٹا تھا۔ تو اللہ کے رسول کی ادائیں مستند ذرائع سے پہنچی ہیں۔ آج ہم آنکھیں بند کر کے معاشرے کے سیکولر طبقات کی بات کر رہا ہوں، جب موئنجو داڑو کی ہسٹری بیان ہوتی ہے، ہڑپا کی ہسٹری بیان ہوتی ہے، ٹیکسلا کی ہسٹری بیان ہوتی ہے، 5000 سالہ پرانی تاریخ بیان ہوتی ہے، آنکھیں بند کر کے مان لیتے، یہ پوچھے بغیر، یہ معلوم کیے بغیر کہ کوئی چین ہے ہمارے پاس اوتھینٹک جس کی بنیاد پر اس کو ویریفائی کر سکیں، اور 1400 برس پہلے کی حدیث بیان ہو، رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائے بیان ہو، تو آج ہمارے معاشرے کے سیکولر طبقات کے چہرے پر بھی بل پڑ جاتے ہیں، چہرہ بھی جو ایمان پڑ جاتا ہے، حدیث ریلائبل ہو سکتی؟ او بھائی، تم 5000 برس پہلے کی باتیں آنکھیں بند کر کے قبول کرتے ہو تو 1400 برس پہلے والی بات تو زیادہ اپڈیٹڈ ہے نا، زیادہ قریب کا معاملہ، اور اس کا اوتھینٹک ہونے کا معاملہ وہ ہے کہ غیر مسلم بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ اس سے بہتر علم دنیا میں کسی کے پاس نہیں۔ تو بہرحال آپ کی ایک ایک ادا مستند ذرائع سے ہم تک منتقل ہوئی۔ پانچویں بات، انتہائی معمولی معمولات کے لیے بھی رہنمائی موجود۔ یہود مذاق اڑاتے تھے، بھائی تمہیں تمہارے رسول کیا سکھاتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، جان سے کہہ دو ہمارے رسول نے ہمیں بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ بتایا، وہاں بیٹھنے کا طریقہ بتایا، وہاں صفائی اختیار کرنے کا طریقہ بتایا، جانے سے پہلے کیا پڑھنا ہے وہ بھی بتایا، آنے کے بعد کیا پڑھنا ہے وہ بھی بتایا، جانا کس طرح ہے وہ بھی بتایا، آنا کس طرح ہے وہ بھی بتایا۔ یہ وہ معاملہ کہ جو انسان رفع حاجت کے لیے جاتا ہے، ہمارے رسول نے اس معمولی معاملے کے حوالے سے بھی مکمل مفصل رہنمائی دی، اور وہ اتنی مفصل ہے کہ شاید ہم اپنے ماں باپ کے حوالے سے دو چار ڈشز، 10-12 ڈشز کو ہی جانتے ہوں گے کہ ہمارے والدین کو کیا کیا پسند تھا یا پسند ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہم یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ زندگی میں کوئی عمل ایک مرتبہ آپ نے کیا، کوئی شے ایک مرتبہ آپ نے استعمال فرمائی، تو وہ بھی اوتھینٹک ذرائع سے ہم بتا سکتے ہیں۔ ماں باپ کی شاید 10 ڈشز یاد ہوں گی، لیکن رسالت معاذ نے جو کچھ استعمال کیا، اس امت نے اسے نقل کیا، منتقل کیا، اور ایک ایک ادا محفوظ اور اوتھینٹک سورسز کی بنیاد پر محفوظ کر دی گئی، خاص زندگی کے کتنے معمولی معاملات ہی کیوں نہ ہو۔ دانت میں کوئی شے پھنس گئی، اگر زبان کی حرکت سے وہ نکل گئی تو آپ اس کو اپنے بدن میں لے جائیے، لیکن اگر وہ خلال کیا آپ نے ٹوٹک وغیرہ سے اس سے نکالا تو اس کو استعمال نہ کیجئے، یہ تعلیم بھی نہیں، اس سے گندگی لگنے کے اندیشے جو دانتوں کے بیچ میں ہوتی. اتنی باریک بات بھی رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو منتقل کی. یہ پہلی پانچ باتیں تمہیدی نوعیت کی تھیں، آپ کا ہر قول اور عمل وحی کے مطابق، ہر گوشے کے لیے جامع ترین اسوہ، ہر ہر ادا محفوظ، اور یہ حفاظت اوتھینٹک سورسز کی بنیاد پر، اور ہر معمولی سے معمولی معاملہ ہی کیوں نہ ہو اس کے لیے بھی مفصل رہنمائی آپ کی حیات مبارکہ اور آپ کے اسوہ حسنہ سے ہمیں ملتی ہے. اب آئیے دوسرے سب ٹاپک کی طرف، وہ ہے تعلق مع اللہ کے بعد. ساری زندگی کا حاصل کیا ہو؟ قرآن جیسے کہلواتا ہے، رسالت معاذ سے کہلوایا صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ الانعام آیت نمبر 162-163 میں، قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. آپ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان والوں کا رب ہے. یہ حاصل ہے ایک بندہ مومن کی زندگی کا جو ہونا چاہیے، اور اس کی بتمام و کمال بلکہ کامل ترین مثال جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ. آئیے تعلق مع اللہ یعنی اللہ سے تعلق کے حوالے سے چند باتیں جاننے کی کوشش کریں. چھٹی بات، سو کی ترتیب کے اعتبار سے راتوں کو قیام فرماتے تھے، ایک تہائی رات، آدھی رات، دو تہائی رات، یہ سورہ المزمل کا بیان، اور کبھی کبھی پوری رات، خصوصاً رمضان کے آخری اشرے میں پوری پوری رات قیام فرماتے تھے. اتنا قیام فرماتے فرماتے آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا تھا، تو صحابہ عرض کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو معصوم ہیں، بخشے بخشائیں، آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ کے رسول فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، میں محنت نہ کروں اللہ کی شکر گزاری کے لیے؟ اللہ کے رسول ایک تہائی، آدھی رات، دو تہائی رات قیام فرما رہے ہیں. آج امت کو پانچ وقت کی نماز مشکل ہو گئی، انا للہ و انا الیہ راجعون. ساتویں بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100-100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے. روایات میں آتا ہے ایک ایک نشست میں کبھی کبھی 70-70 مرتبہ، 100-100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے، جبکہ معصوم تھے، جبکہ معصوم تھے. اتنی مرتبہ استغفار، ہم کیا ہیں؟ ہم سب کو معلوم ہے اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے، ہمیں کس قدر استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے اندازہ کیا جا سکتا ہے. ہم تو شاید کر کے بھول جاتے، اللہ نہیں بھولتا. قرآن نے کہا سورۃ المجادلہ آیت نمبر 6 میں، احصاہ اللہ ونسو، اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے لوگوں کے اعمال کا، احاطہ کر رکھا ہے، ونسو، مگر لوگ بھول گئے، لوگوں نے فراموش کر دیا. سوچئے وہاں 100-100 مرتبہ دن میں، کبھی ایک نشست میں، اور ہم کس قدر گناہگار، ہم کتنا اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، کتنا استغفار کا اہتمام کرتے ہیں، اندازہ کیا جا سکتا ہے. آٹھویں بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات تھے، کچھ شدت محسوس ہوئی تو بی بی فاطمہ رونے لگی، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بیٹا، آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں، تیرا باپ اپنے رب سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں. اور آخری کلمات جو زبان مبارک سے ادا ہوئے وہ یہ ہیں، جو آپ کے پاس نوٹس میں ہیں، اللہم فی رفیق الاعلا، اللہم فی رفیق الاعلا، اے اللہ تیری طرف کہ تو سب سے بڑا دوست، تو سب سے بڑا دوست، تو ہی اصل دوست. اللہ کے رسول کا ایک قول یہ ہے، جس کسی نے مجھ پر احسانات کیے میں نے اس کے احسانات کا بدلہ چکایا، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. اللہ کے رسول کا قول یہ بھی ہے کہ اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر صدیق کو بناتا رضی اللہ عنہ. کسے بنایا؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اس آیت کی کامل تشریح اور تصویر جو قرآن کہتا ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 165 میں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہوتی ہے. اللہم فی رفیق الاعلا، اے اللہ تیری طرف کہ تو سب سے بڑا دوست ہے. کیا واقعی آج ہمیں بھی اللہ سے ذوق ملاقات ہے، آج ہمیں بھی اللہ سے شوق ملاقات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بیہقی شریف کی روایت میں، جو اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، جو اللہ سے ملنا نہیں چاہتا اللہ بھی اس سے ملنا نہیں چاہتا۔ نبی بات، آپ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ کبھی بلال کو فرماتے رضی اللہ عنہ ارحنی بالصلاۃ، اے بلال نماز کے ذریعے مجھے راحت پہنچاؤ، پکارو اللہ کے لیے اذان کو اور نماز کے ذریعے مجھے راحت پہنچاؤ۔ آج امت نماز کو ایک مسڈ کال جو کہ موبائل فون پر آتی ہے اتنی بھی اہمیت نہیں دیتی، ہر آنے والی مس کال ہم آنسر اسے دیتے ہیں، وہ ان آنسرڈ نہیں رہتی، وہ ہمارے مسڈ کالز کے فولڈر میں موبائل فون پر باقی نہیں رہتی۔ جب تک کہ اس مسڈ کال کا ہم جواب نہ دے دیں ہمیں چین نہیں آتا۔ اللہ کے رسول کو چین نماز سے آتا تھا، امت کو آج چین موبائل فون پر آتا ہے۔ کیا اللہ کی یہ کال، یہ اذان کی کال، اس کی اہمیت موبائل فون کی کال جتنی بھی نہیں، جبکہ قیامت کے دن ہم سب کو معلوم سب سے پہلے اسی کال کے متعلق سوال ہوگا، اسی نماز کے متعلق سوال ہوگا۔ اگر یہ درست نکلی تو باقی معاملات بھی درست ہوں گے، اور اگر اس میں بگاڑ ہوا تو باقی معاملات میں بھی بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ نماز اس قدر اہم تھی، دسویں بات دیکھیے گا، غزوہ احزاب کا موقع تھا، غزوہ احزاب کا موقع تھا، آپ کے علم میں ہے خندق کے کھودنے کی وجہ سے اور کفار کا کے حوالے سے دفاع کرنا تھا مدینہ طیبہ کا، کچھ وقت لگا، کچھ نمازیں قضا ہوئی۔ جب نماز عصر قضا ہوئی، توجہ کیجئے، جب نماز عصر قضا ہوئی غزوہ احزاب میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید ترین بددعائیں کی، اے اللہ، اے اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اے اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے کہ انہوں نے ہماری نماز کو ضائع کرا دیا۔ بدر میں الفاظ نہیں آئے، احد میں الفاظ نہیں آئے، احزاب میں الفاظ آئے۔ جب نماز قضا ہوئی اللہ کے نبی کے نزدیک نماز کی اتنی اہمیت کہ جن لوگوں کی وجہ سے وہ ضائع ہوئی ان کے لیے شدید ترین بددعائیں رحمت للعالمین نے کی، اے اللہ ان کے گھروں کو آگ سے بھر دے، اے اللہ ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے۔ اور آج پانچ کی پانچ نمازیں چلی جائیں، امت کے کانوں پہ جو بھی نہ رنگتی، مسجد خالی پڑی رہیں، امت کو تکلیف بھی نہ ہوتی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گیارہویں بات، دعا کا مستقل وظیفہ اور ہر آن ذکر الہی، یہ مستقل وظیفہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی میں نماز کو شامل کیجئے۔ بارش نہیں ہو رہی، نماز، بارش بہت زیادہ شدید ہو گئی، نماز، سورج گرہن ہے، نماز، چاند گرہن ہے، نماز، کوئی حاجت ہے، نماز، دشمن کا خوف ہے، نماز، کالی آندھی آ گئی، نماز، مشورہ کرنا ہے اللہ سے، نماز، سفر کا آغاز، نماز، سفر میں پڑاؤ ڈالا، نماز، پھر سفر شروع کیا، نماز، گھر پہنچ گئے، نماز۔ مستقل وظیفہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طرح دعا کا معاملہ، دعا کا معاملہ مستقل وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اذکار کا معاملہ مستقل وظیفہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہمیں یاد بھی ہے، اللہ ہمیں دہرانے کی بھی توفیق دے۔ جیسے قرآن کہتا ہے فَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے رسول نے سکھا دیا، آپ کی زبان تر رہتی تھی اللہ کے ذکر سے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا کہ ساری زمین پر جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، ان ساری جگہوں سے جہاں جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، سب سے، ان سب سے زیادہ اللہ کے چار کلمات پسند ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے ہیں۔ فرمایا زبان پر ہلکے، میزان میں بھاری اور رحمان کے نزدیک بڑے محبوب، سبحان اللہ وبحمده سبحان اللہ العظیم۔ یہ مستقل وظیفہ تھا رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ بارہویں بات، اللہ پر توکل۔ دو مثالیں دوں گا، ایک آپ کے سامنے لکھی ہے، غار ثور کا واقعہ سب کو یاد ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ، سارا اہتمام کر لیے، تمام سوراخ بند کر دیے، اس کے بعد کے واقعات کو چھوڑتے ہوئے، وہ بات کہ جب کفار تعاقب کرتے کرتے قریب پہنچے تو خوف آیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو، کس بات کا؟ میرے رسول کو تکلیف نہ پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ اپنی تکلیف بھول جاتے، اپنے رسول کی تکلیف کو یاد رکھتے تھے میرے رسول کو تکلیف نہ پہنچ جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے ان دو کے متعلق جن کا تیسرا اللہ ان کے ساتھ موجود ہے؟ اور قرآن نے الفاظ یوں نقل کیے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ساتھ ہے. ایک اور واقعہ بہت مشہور ہے، ایک غزوہ میں آپ کہیں درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے، ایک کافر کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے موقع غنیمت جانا، آپ کی تلوار اٹھا لی اور ٹھوکر مار کے آپ کو اٹھایا اور کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ کون تمہیں بچائے گا؟ اللہ کے رسول نے پورے یقین کے ساتھ کہا اللہ. یہ سننا تو اس پہ کب کبھی تاری ہوگی، اس کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوڑ گئی. اب تلوار اللہ کے رسول نے اٹھائی، بتا تجھے کون بچائے گا؟ کہا مجھے تو آپ بچائیں گے. کہا نہیں، بچانے والی ذات کس کی؟ اللہ کی. آپ نے اس کو معاف کر دی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے وہ توکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ سبحانہ و تعالی پر. پھر شکر کا پہلو، ہر آن شکر کا پہلو، اس کے لیے دعائیں مستقل آپ نے ہمیں تلقین فرما دی. ہر موقع کی دیکھیے دعاؤں میں اکثر آپ کو ملے گا الحمدللہ، کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. بیت الخلاء سے آگے بہت بڑی نعمت ہے، یہ پاس ہو جانا بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی. جو ڈائلسس پر ان سے جا کے پوچھئے، اور جن کو اس کا پرابلم ان سے جا کے معلوم کیجئے. الحمدللہ الذی اذهب عن الاذى وعافانی. دن تو طلوع ہو گیا، الحمدللہ الذی اقالنا یومنا هذا ولم یهلکنا بذنوبنا. شکر تعریف اللہ کے لیے جس نے دن ہمیں عطا فرما دیا اور ہمارے گناہوں کے سبب ہمیں ہلاک نہیں فرمایا. ہر موقع کے لیے شکر کے الفاظ سکھا دی، پھر ہر موقع پر کئی سجدہ شکر سکھایا اور کئی شکرانے کے نوافل سکھا دیے. یہ مؤمنانہ طرز عمل ہے. دنیا دار آدمی کو کچھ ملتا ہے وہ چیختا چلاتا ہے، لیکن رسالت میں آپ کا اسوہ بتاتا ہے جھکو، یہ اللہ کی نعمت، اس کی شکر گزاری کی کوشش کرو. ایک توجہ دلانا چاہوں گا، یہ دعائیں ہمارے بچے بھی اسکول میں پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، بڑوں نے بھی بچپن میں پڑھ رکھی تھی. دعا کا یاد کرنا ایک الگ شے ہے، کبھی کبھار پڑھنا ایک الگ شے ہے، مستقل اس کا اہتمام کرنا یہ مسنون ہے. تو دعائیں صرف اس لیے نہیں ہے بھائی کہ یاد کر کے بھول جائیں، یا اگر چھوٹے بچے بھی بیٹھے تو اسکول میں مارکس مل گئے اس کے بعد بس چھٹی، اب کھانے کے وقت کی دعا نہیں پڑھنی. نہیں، پڑھنی ہے، مستقل پڑھنی ہے. یہ سنت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی. چودھویں بات، اللہ کے رسول نے خود فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں جتنا مجھے ستایا گیا کسی کو نہیں ستایا، لیکن سب کچھ کیوں برداشت کیا؟ اللہ کی رضا کے لیے. اسی پر کہا تھا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ کبھی تم لوگوں کو مشکلات پریشان کریں، مصائب تنگ کریں، تو میرے ابا جان کو یاد کرنا صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے کیا فرمایا، جتنا مجھے اللہ کی راہ میں ستایا گیا کسی کو اتنا نہیں ستایا گیا. اور اس کی انتہا وہ طائف کی گلیاں، جب اللہ کے رسول نے بعد میں کبھی یہ بھی فرمایا کہ ہاں احد سے بڑھ کر جو مشکل دن مجھ پر گزرا وہ طائف کا دن تھا، جب اکیلا میں اللہ کی راہ میں گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹخنوں کے نشانے لے کر پتھر برسائے تھے. آپ کے جسم اتھر کو سنگریز زمین جو طائف کی گلیوں کی تھی اس پر گھسیٹا گیا اور رب کائنات نے یہ ہونے دیا تاکہ کل کوئی امتی یہ نہ کہے کہ صاحب بڑی مشکلات ہیں، دین کا کام نہیں ہو سکتا، ہم تو بڑے کمزور ہیں، ہم تو بڑے بے بس ہیں، ہمارے سامنے تو بڑی ہرڈلز اور بڑی رکاوٹیں. اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے رکھا، لیکن وہاں بھی کیا ہے، اللہ اکبر. پوری دعا تو بیان کرنا مقصود نہیں، دو تین جملے، اے اللہ اگر اس سب پر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، اگر تیرے حکم سے ہے، تیری رضا کے تحت ہے تو یہ پتھر برداشت کرنا بھی گوارا، اس خون کا نکلنا بھی گوارا، نالے مبارک کا خون سے بھرنا بھی گوارا، میرے جسم کا سنگریز زمین پر گھسیٹا جانا بھی گوارا، بس تو مجھ سے ناراض نہ ہو جا. اور اگر یہ تیری رضا کے مطابق ہے تو اے میرے مالک مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. یہ یاد کرنا چاہیے اگر کسی نے میلاد منانا ہے بالکل منائے، 24 گھنٹے کا میلاد بنائے، 365 دن کا میلاد بنائے، نبی کے اسوہ کو یاد کر کے میلاد منائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آگے چلتے ہیں. اگلا پہلو حسن معاشرت، بڑی دلچسپ بات ہے انشاءاللہ اس میں ہمارے سامنے آئیں. 16ویں بات، اللہ کے رسول کی گود میں کوئی بچہ تھا، اپنا نہیں کسی اور کا، اور آج ہمارا حال کیا ہے معذرت کے ساتھ، آج ہمارے مرد اپنے بچے کو گود میں لے مایوس سمجھا جاتا ہے. ہاں، اور کچھ زیادہ پڑھی لکھی خواتین کا حال بھی یہی، بڑے فخر سے کہا جاتا ہے جی آئی ایم ورکنگ وومن، اور بچہ وہ بیبی سیٹر کے پاس ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے رسول کی گود میں کسی اور کا بچہ، اسے پیشاب کر دی. اللہ کے رسول نے کیا کیا ہوگا؟ بی بی عائشہ کو کہا بھائی کپڑا لے کر آؤ، میں اس کی صفائی کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. ہاں، ذرا مردوں کے لیے سخت بات کر رہا ہوں، آج کوئی یہ کرے کام اپنے بچے کا بھی، لوگ کیا کہتے ہیں اسے؟ تو جورو کا غلام ہے، زن مرید ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، کیا کہیں گے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم؟ دوسرے کے بچے نے بھی پیشاب کر دیا گود میں، اٹھاتے ہوں گے تبھی تو کیا نا، دوسرے کے بچے سے بھی محبت ہوتی تھی. آج کیا ہے جی، کتنا کماتے ہو؟ پر من 1,00,000 روپے کماتا ہوں. تم 5,00,000 روپے پر من؟ اچھا، بچے کیا بولتے ہیں؟ ہمیں ٹائم ہی نہیں دیتے ابا جان، ہمارے ابا ہمیں ٹائم نہیں دیتے. ایک امریکن لوکل ٹیلیویژن پر بہت مشہور قصہ ہے، آپ کے علم میں ہوگا، ایک واقعہ بہت مشہور ہوا. ایک صاحب نے انٹرویو دیا، اینکر نے پوچھا، لائیو جا رہا تھا پروگرام، آپ کی پر آر ورتھ کتنی، ایک گھنٹے میں آپ کتنا کماتے ہیں؟ اس کا $500 پر آر، ایک گھنٹے میں $500 کماتا ہوں. امیزنگ. پروگرام ختم ہو، گھر آئے، گھر آئے تو بچہ گھر کے باہر کھڑا تھا، کہ ابا مجھے $50 چاہیے. کہ بیٹا اندر تو آنے دو، واٹس رانگ وتھ یو، مسئلہ کیا ہے؟ کہ I have 450 with me. I just need 50 to make it 500 to give it to you and take your one precious hour for me. انا للہ و انا الیہ راجعون. ابا 450 میرے پاس ہے، 50 دے دو، $500 ہو جائیں گے، 500 اپنے ہاتھ میں رکھو، اپنا ایک گھنٹہ مجھے دے دو، کیونکہ تمہاری قیمت کیا ہے؟ $500 فی گھنٹہ، یہ دو اپنی قیمت، اپنا ایک گھنٹہ مجھے دے دو. آج ہمارے پاس اپنی اولاد کو دینے کو ٹائم نہیں، معاف کیجیے گا. 17ویں بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کو سلام میں پہل کرنا، مشکل کام ہے. مرد اپنی بیوی کو سلام کرے انا للہ و انا الیہ راجعون، بڑی مشکل ہو گئی بات. تو آج اپنی اولاد کو، چلے تو گھر والے ہیں، اپنے آفس کے پیون کو سلام کرتے ہم؟ ہاں، محلے کے چوکیدار کو، جو گھر میں اخبار ڈال کے جاتا اس کو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہی سوچنا ہم بڑے. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بچا لیا جاتا ہے، جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بچا لیا جاتا ہے. تو کیا مطلب؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمیں کرے تو مطلب کیا ہوا اس کا؟ تکبر ہی ہے نا بھائی. اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے. اللہ کے رسول بچوں کو آگے بڑھ کر سلام کرتے تھے. بعض باتیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول کی ساری رحمت بچوں کے لیے تھی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں اس وقت اتنا موقع نہیں. 18ویں بات، آپ کا گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا. ام عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ عنہا، گھر میں ایک عام انسان کی طرح آپ رہتے تھے، اور اپنے کپڑوں میں پیون لگا لیتے تھے، اپنے جوتے ٹھیک کر لیا کرتے تھے، اور گھر والوں کے کام کاج میں ہاتھ بتایا کرتے تھے، برتن سمیٹ لیا کرتے تھے. آج کو یہ کرے پھر وہی بات آئے گی؟ ایسا ہی ہے نا بھائی. خدا کا خوف کریں، اللہ کا خوف کریں، اللہ کے رسول کا اسوہ سامنے رکھیں، وہ گھر کے کام کاج میں بھی حصہ لیا کرتے تھے. ایک بات کی وضاحت ہو جائے تو اچھی بات ہے. اب یہ باتیں سن کر کہا جاتا ہے مردوں کی طرح سے خواتین بڑی جری ہو جائیں گی بھائی. ہاں، خواتین بڑی جری ہو جائیں گی پھر تو ہمارے اوپر؟ نہیں، جو اس وقت مردوں کے سامنے وہ رہے اس پر عمل کریں. خواتین کو سمجھانے کے لیے ایک بات آگے آ رہی ہے، وہ انشاءاللہ بات بیلنس ہو جائے گی، سمجھیں گے آگے چل کے انشاءاللہ. 19ویں بات، زوجہ کا مزاج شناس ہونا. عجیب بات ہے، یہ جملہ آپ کو عجیب لگا ہوگا. عام طور پر کہا جاتا ہے بیویاں اپنے شوہروں کے مزاج کو پہچان جاتی ہیں، یہاں کیا ہے؟ اللہ کے رسول اپنی ازواج مطہرات کے مزاج کو جانتے تھے. مثلا ام عائشہ کو آپ نے کہا رضی اللہ عنہا، عائشہ مجھے اچھی طرح پتا ہے تم کب مجھ سے خوش ہوتی ہو، کب تم مجھ سے ناراض ہوتی. یعنی یہ معاملہ ناراضگی کا کبھی کبھی وہاں بھی ہوتا تھا، انسانوں کا کرتا تھا، مجھے اچھی طرح پتا ہے. کہا کیسے؟ کہا دیکھو، جب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تم کہتی ہو محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم. ہاں، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو ان کا کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم علیہ الصلاۃ والسلام. جناب بیسویں بات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گواہی. کہتے انسان گھر میں لیڈر نہیں ہوتا, اور جو گھر میں لیڈر ہو واقعتا لیڈر ہوتا ہے. پہلی وحی آئی اللہ کے رسول بی بی خدیجہ کے پاس آئے رضی اللہ عنہا اور کہا مجھے میری جان کا خوف ہونے لگا. فرماتی نہیں, اللہ کو ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا. آپ یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, محتاجوں کے کام آتے ہیں, اور جو آپ سے کٹتا آپ اس سے جڑتے ہیں, جو آپ کو محروم کرتا آپ اس سے عطا کرتے ہیں. اللہ ہرگز آپ کو ضائع نہیں کرے گا. بیوی کی گواہی گھر سے آ رہی, غور کیجئے گا. اگلی بات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گواہی ہے. خوبصورت بات, پوچھا گیا اللہ کے رسول کے اخلاق کیسے کس طرح ہے؟ فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کانا خلق القرآن. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو وہ قرآن, قرآن الفاظ میں, آج ہمارے پاس کتابی شکل میں, اور قرآن عمل میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. یہ گواہیاں کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ گواہیاں گھر سے آ رہی ہیں. آج ہماری بیویاں کہیں بیٹھے کیا گواہی آتی ہیں؟ صحیح ہے. اور بیویوں کے لیے بھی کہہ رہا ہوں, چار شوہر کہیں بیٹھے ہوں کیا گواہی آتی ہیں؟ اولادیں کہیں بیٹھی ہوں ماں باپ کے متعلق کیا گواہی آتی ہیں؟ اور اولادیں بھی سن لیں, نوجوان بھی بیٹھے ہیں, بچے بھی بیٹھے ہیں, والدین کہیں بیٹھے ہوں تو اولاد کے متعلق کیا گواہی آ رہی؟ سوچے نا, ہم کس کی امتی ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی. اور انہوں نے فرمایا تھا خیرکم خیرکم لأہلہی وانا خیرکم لأہلی, تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو, اور میں تم میں سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. بی بی حلیمہ سے برتاؤ کیوں؟ ہمارے علم میں ہے کہ اللہ کے رسول جب دنیا میں تشریف لائے تو ان کے والد نہیں تھے. کیا کیا اسوہ میں مثالیں ہمارے سامنے. چھ سال کے ہوئے تو والدہ تشریف لے گئیں. آج سے بڑھ کر یتیمی کس نے جانی ہوگی؟ آج سے بڑھ کر یتیموں کا والی کون ہوگا؟ ان کے لیے محنت کرنے والا کون ہوگا؟ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. بہرحال بی بی حلیمہ ہم سب جانتے, جو آپ کی رضائی والدہ ہیں, جنہوں نے دودھ پلایا آپ کو بچپن میں, جب وہ آتی آپ کھڑے ہو کر استقبال کرتے. اللہ کے رسول نے اپنے لیے کسی کا کھڑا ہونا پسند نہیں کیا, ایک عورت کو عزت دی ہے. بی بی حلیمہ آتی کھڑے ہوتے, کھڑے ہو کر استقبال کرتے, ان کی بیٹی کے ساتھ بھی بھلا سلوک کرتے, چادر بچھاتے ان کے لیے. اگلی بات بی بی فاطمہ سے بڑھتا ہو, exactly یہی بات. اپنے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا کھڑا ہونا پسند نہیں کیا, لیکن بی بی فاطمہ آتی کھڑے ہو کر استقبال کرتے, اپنی چادر بچھاتے, اور ان سے ان کی حاجات پوچھتے اگر کوئی ہے تو ضرورت پوری کرتے. 26ویں بات, جی 22-23 رہ گیا, میں ذرا جلدی جا رہا ہوں, معاف کیجیے گا. گھر والوں کے آرام کا خیال رکھنا. 22ویں بات, رات کو اگر اندر آتے یا باہر جاتے تو دروازہ اتنی آہستگی سے کھلتا کہ کسی کو معلوم نہ ہو. سلام ضرور کرتے لیکن اتنی آواز سے کہ سونے والا اس کو پتہ نہ چلے اور جاگنے والے کو معلوم ہو جائے. اس قدر گھر والوں کے آرام کا خیال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے. 23ویں بات, یہ تو ضرور ہونی تھی نا, مس کیوں ہو گئی. اللہ کے رسول کا حجرہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں آواز بلند ہو گئی بی بی عائشہ کی رضی اللہ عنہا. ہو گئی, ہو گئی فریڈم آف اسپیچ. اللہ کے رسول نے بھی, دنیا کیا دے گی؟ ویمنس رائٹس اللہ کے رسول نے دیے, دنیا کیا دے گی؟ آواز بلند, اللہ کے رسول خاموش. ابو بکر صدیق آ گئے, جب دیکھا عائشہ کی آواز بلند مارنے کو دوڑے, اللہ کے رسول نے درمیان انٹرسپٹ کیا, نہ یہ نہیں ہو سکتا. جب وہ چلے گئے تو بی بی عائشہ سے کہا, دیکھا اگر آج میں نہ ہوتا تمہارے ابا نے تمہاری پٹائی کرنی تھی ٹھیک ٹھاک. کیسا گھرانہ ہے, لائف بالکل لائف, یعنی زندگی اس گھرانے کے اندر, خوش نہیں ہے گھرانہ. اللہ کے رسول کا اس پر دیکھیے صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے بھائی, 26ویں بات, آج بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا گیا. 1400 برس پہلے بھی بیٹیوں کو بوجھ سمجھا گیا تھا, معاذ اللہ. لیکن رسول اللہ کے یہاں کیا ہے, ایک کنیز بیان کرتی ہے, بی بی خدیجہ کے ہاں ولادت ہوئی بیٹی کی, میں نے جا کے رسول اللہ کو مبارکباد دی. جیسے ہی میں نے بیٹی کی مبارکباد دی, آپ کا چہرہ گلاب کی طرح کھل اٹھا, اور آپ کھڑے ہوئے، آپ نے الحمدللہ کہا، آپ دوڑے دوڑے بی بی خدیجہ کے پاس آئے، بھاگتے ہوئے، اتنا بھاگتے ہوئے کہ آپ کی سانس پھول رہی تھی، آپ نے بی بی خدیجہ کو مبارکباد دی، بچی کو گود میں اٹھایا، بچی کو بار بار پیار کیا، بچی کو اپنے سینے سے لگایا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور آج کیا ہے، اب لوگ وظیفے پوچھتے ہیں، جی بتائیے بیٹا کیسے پیدا ہوگا، ساری دنیا کے وظیفے مل کر بھی تمہیں بیٹا نہیں دے سکتے، یہ کل اختیار اللہ کا ہے۔ سورہ شورا آیت 49-50، جس کو چاہے بیٹے دے، جس کو چاہے بیٹیاں دے، جس کو چاہے دونوں دے، جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے۔ بیٹی کیوں نہیں پسند، بیٹوں کی پرورش پر کوئی واضح حدیث جنت کی بشارت کی نہیں، ہاں بیٹا اور بیٹی صدقہ جاریہ دونوں بن سکتے ہیں، بیٹوں کی پرورش پر کوئی واضح حدیث جنت کی ضمانت کی نہیں، لیکن بیٹیوں کی پرورش پر کئی حدیثیں، تین پر بھی، دو پر بھی، ایک پر۔ بیٹا اگر نعمت ہے تو بیٹی کو رحمت سمجھنا چاہیے۔ 27 بات، مشکلات ہم پر بھی آتی ہیں، کیا طرز عمل ہو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب ابراہیم کا انتقال ہوا آپ کی گود میں، اور آپ نے فرمایا آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل غمگین ہے، بیٹا تیری جدائی پر ہمیں افسوس ہے، مگر زبان پر وہی ہوگا جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ توازن دیکھیں، توازن دیکھیں، والد بھی ہیں، بیٹا تیری جدائی پر افسوس، فطری جذبات بھی ہیں، آنکھ آنسو بہاری، دل غمگین بھی ہیں، لیکن اللہ کا حق سب سے بڑھ کر ہے، زبان پر وہی ہوگا جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اللہ اسوہ حسنہ کی پیروی کی ہمیں توفیق دے، اس حسن معاشرت کے پہلو کے ساتھ ساتھ گھر والوں کی فکر آخرت، خاندان والوں کو جمع کیا، 28 بات ہم پڑھ رہے ہیں صفحہ نمبر 2 پر، خاندان والوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا اور فرمایا اے فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کل میں تمہارے کام آنے والا نہیں۔ اے صفیہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں۔ اے خاندان بنو ہاشم، بنو عبد المطلب، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کل میں تمہارے کسی کام آنے والا نہیں۔ جہاں گھر والوں کی دلجوئی، گھر والوں کی مادی ضروریات کا کسی حد تک خیال رکھنا ہے، وہیں ان کی سب سے بڑی ضرورت آخرت کی فکر، آخرت کی کامیابی، اس کا بھی خیال رکھنا۔ گھر والوں کی تربیت اور ان کا محاسبہ، بی بی عائشہ کی زبان پر ایسی ایک ہلکی سی بات آ گئی جس کو ہم بھی ہلکا سمجھتے ہیں، کہ صفیہ کا قد تو چھوٹا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی مسئلہ ہے اس جملے کے اندر؟ ہم لوگ بھی کہہ رہے تھے نا، صفیہ کا قد تو چھوٹا ہے۔ اللہ کے رسول نے ڈانٹا، کہا جاؤ معافی مانگو اس سے، تمہارا یہ جملہ اگر سمندر میں بھی، سمندر کے پانی میں گھول دیا جائے تو اس کی جو تلخی ہے اس کو بھی تلخ کر دے گا، اس کو بھی تلخ کر دے گا۔ یہ محاسبہ گھر میں، جاؤ معافی مانگو اس سے، اور یہاں تو عزتیں اچھال دی جائیں، قتل بھی کر دیے جائیں، مال بھی لوٹ لیے جائیں، غیبت تو بائیں ہاتھ کا کھیل، گالیاں دے دی جائیں، بے ادبی کر دی جائے، مس کنڈکٹ ہو جائے، مس بہیو ہو جائے، مسئلے کو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تیسری بات، اللہ کے رسول کے کتنے بڑے مکانات تھے بھائی، کتنے بڑے محلات تھے، کیا تھے حجرے، ہاتھ اٹھائیں تو ہاتھ چھت پہ لگ جائے، ہاں کبھی اللہ کے رسول قیام اللیل میں سجدے میں ہو تو اما عائشہ کہیں کہ میں پیر سمیٹ لیتی تھی، اور جب قیام میں جاتے تھے سجدے سے اٹھ کر میں پیر سیدھے کر لیا کرتی تھی۔ بی بی زینب کا ولیمہ ہو رہا ہے، پردے کا حکم آ گیا تھا تو ایک ہی حجرہ تھا، انہوں نے چادر اوڑھی اور منہ دیوار کی طرف کر کے بیٹھ گئی، باقی لوگ کھانا کھا رہے، آ رہے ہیں کھانا کھا رہے، آ رہے ہیں کھانا کھا رہے، ہمیں کیا ٹینشن ہے، او چار کمرے کا فلیٹ نہیں ہمارے پاس، ہاں مڈل کلاس کے ایریا میں فلیٹ نہیں مل رہا، مڈل کلاس والا جی اپر کلاس کے اندر نہیں مل رہا، بہت مہنگا ہو گیا ہے، 1.5 کروڑ کا فلیٹ ہو گیا ڈیفنس کے اندر گولف کلب کے پاس، ہاں ہماری ساری ٹینشن ادھر، اور ادھر کیا ہے، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اختیاری ملا، آفر بھی اللہ نے، اللہ کے رسول نے نہیں لی، ازواج مطہرات کے لیے پاسبل تھا، اللہ کے رسول نے پسند نہیں کی، ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ آگے، اگلی بات میں پڑھ لیتے ہیں بلکہ آ گئی، اختیاری فقر اور گھر والوں کا ساتھ دینا۔ خیبر کی فتح ہوئی، وہ خوشحالی عام مسلمان گھرانوں میں آ گئی. ازواج مطہرات نے بھی کچھ مطالبہ کیا, کچھ ہمیں بھی مل جائے, اللہ کے رسول کو یہ بات پسند نہیں آئی. ایک مہینے تک علیحدگی اختیار کر لی. پھر اللہ نے آیت تخیر عطا فرمائی سورہ احزاب میں 21 پارے کے اینڈ پر آخر میں, اے نبی کہہ دیجئے ان سے, اپنی بیویوں سے, اگر تمہیں دنیا چاہیے آؤ میں خوبصورتی کے ساتھ دے کر فارغ کر دوں, اور تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول چاہیے تو اسی طرح رہنا پڑے گا, فخر کے ساتھ, تندسی کے ساتھ, کم پر گزارا کر کے, قناعت کے ساتھ. آپشن تمہارا ہے, تمہیں دنیا چاہیے دے دلا کے فارغ کر دیتا ہوں, تمہیں آخرت چاہیے تو پھر اسی طرح گزارا کرنا پڑے گا, اللہ چاہیے تو اسی طرح گزارا کرنا پڑے گا. ساری ازواج مطہرات نے کہا ہمیں نہیں چاہیے, ایک مسلمان بیوی کا یہ کردار ہونا چاہیے. اگر وہ زیورات کے مطالبات کرتی رہے گی, وہ سیر سپاٹوں کے مطالبات کرتی رہے گی, وہ جوڑوں کے مطالبات کرتی رہے گی, وہ ایف اے سے کوئی اور بڑی گاڑی, اس سے بڑی گاڑی کے مطالبات کرتی رہے گی, وہ فلیٹ سے بنگلہ اور بنگلے سے بڑا بنگلہ, اس کے مطالبات کرتی رہے گی, تو اللہ اور آخرت کی فکر کیسے کرے گا اس کا شوہر؟ یہ عورتوں کے لیے آ گیا, یہ نمونہ رسالت ماں کی ازواج مطہرات کا, سپورٹو دین کی راہ میں, نہ کہ ہرڈل ڈالنا اور رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کرنا. اگلی بات, اس میں اکثر آپ کے اقوال ہیں جو ہمارے سامنے ہیں, زہد اور بلکہ 31 بات معاف کیجئے گا, ایک ہی بات نقل کی گئی ہے گھر سے باہر کی, وہ ہے یہودی پڑوسی کو گوشت بھیجوانا. آپ کے گھر میں بکری ذبح ہوئی اور آپ نے آ کر پوچھا کیا تم نے میرے یہودی پڑوسی کو بھجوایا, میرے یہودی پڑوسی کو بھجوایا, میرے یہودی پڑوسی کو بھجوایا, یہودی 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 کیوں کہا بار بار؟ کہ اس حسن سلوک میں فرق نہیں ہے, یہودی بھی ہے تو پڑوسی اس کا حق بنتا ہے. ہاں ایک لائن قرآن نے ڈرا کی ہے سورہ ممتحنہ آیت نمبر 8 اور 9 میں, وہ کفار جو دشمن ہیں تمہارے, سازشیں کرتے ہیں, تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں, ان کے ساتھ تو حسن سلوک نہیں, لیکن وہ کفار دشمن نہیں ہیں, سازشیں نہیں کرتے, تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالتے, کسی کی تمہارے نکالنے پر مدد نہیں کرتے, ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے. تو کافر پڑوسی کے ساتھ بھی اچھا سلوک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اگلی ہیڈنگ ہمارے پاس ہے زہد اور فکر آخرت. 32 بات, نقطہ نظر دیکھیے, رخ زندگی دیکھیے, فلسفہ دیکھیے, نظریہ اور آئیڈیالوجی دیکھیے. گھر میں بکری ذبح ہوئی اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی کبھی ہوتا تھا, آپ تشریف لائے, پوچھا کہ کیا بچ گیا, تو اما عائشہ نے فرمایا وہ 10 کا گوشت پسند ہے آپ کو, وہ میں نے بچا لیا, باقی دے دیا. یہ جملہ کہا نہ, جو دے دیا وہ بچ گیا, اور جو بچ گیا وہ خرچ ہو گیا, جو دوسروں کو دیا وہ اللہ کے یہاں جمع ہو گیا, وہ بچ گیا ہے, وہ کام آئے گا, اور جو گھر میں رکھا وہ خرچ ہو گیا, اس کا جواب دینا ہوگا. کتنا جواب دینا ہوگا آگے پڑھیں گے ابھی انشاءاللہ تعالی, بالکل 39 بات میں پڑھیں گے انشاءاللہ. 33 بات, اللہ کے رسول حجرے میں اور چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں, بدن پر تہبند کے سوا کچھ نہیں, کیا لیونگ سٹینڈرڈ تھا اللہ کے رسول, ہے نا؟ معاف کیجئے گا, معاف کیجئے گا, آج تو ہم انر گارمنٹس بھی برانڈڈ پہنتے ہیں, وہ بھی برانڈڈ ٹیگ لگا ہوا چاہیے ہمیں, وہ کون دیکھتا ہے بھائی, اس سے بھی ٹینشن ہے ہماری, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور ایک ٹیگ کرتے پہ لگ جائے وہ 1000 روپے سے زیادہ اس کی پرائز بڑھ جاتی ہے, فلاں کا ٹیگ فلاں کا ٹیگ. کیا لیونگ سٹینڈرڈ ہے؟ چٹائی کے نشانات بدن پر. عمر فاروق حجرے میں داخل ہوئے, رو رہے, یا رسول اللہ یہ قیصر اور کسرا, یہ اللہ کے باغی, یہ بڑے بڑے محلات میں رہتے, مخملی بستروں پر سوتے, اور آپ کا عالم یہ ہے, آپ اللہ کے رسول, اور آپ کے جسم اطہر پر یہ نشانات. اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر, کیا تم اس بات پر خوش نہیں کہ ان کو دنیا مل جائے اور اللہ میں آخرت عطا فرما دے, کیا یہ کافی نہیں ہمارے لیے؟ اسی طرح ابن مسعود نے دیکھا رضی اللہ عنہ, ایسے ہی چٹائی کا معاملہ تھا, عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بچھونا بچھائے دیتے ہیں, کچھ طے کر کے بچھائے دیتے ہیں. آپ نے فرمایا مجھے دنیا سے کیا لینا بھائی, میری مثال تو ایسی ہے جیسے کہ ایک مسافر ہو, سفر میں جا رہا ہے, راستے میں کچھ دیر آرام کے لیے رکا دوبارہ اپنی منزل کی طرف جائے، میرا اس دنیا سے کیا لینا دے. اللہ ہمیں اس بات کا یقین عطا فرمائے. آپ کی دعا کیا تھی؟ اے اللہ مجھے مسکینوں میں رکھ اور مجھے مسکینوں میں اٹھا. اے اللہ مجھے مسکینوں میں رکھ اور مجھے مسکینوں میں اٹھا. اور یہ مسکینی یہ اختیاری تھی، آپشنلی آپ نے اختیار کیا تھا اس کو. اگلی بات، 36ویں بات، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر دی، اے نبی آپ چاہیں تو یہ مکے کے پہاڑ آپ کے لیے ہم سونے کے بنا دیں، سونے کے بنا دیں آپ کے لیے. آپ نے فرمایا اللہ مجھے نہیں چاہیے، میں تو چاہتا ہوں ایک دن بھوکا رہوں اور تیری رضا کے لیے صبر کروں، اور ایک دن کھاؤں اور تیرا شکر ادا کروں. اختیاری فخر ہے. 38ویں بات بلکہ 37ویں بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن رات کو سو نہیں سکے. صبح معلوم ہوا چند اشرفیاں آئی تھی صدقے کی، وہ گھر میں رہ گئی، کہا اس کی وجہ سے پوری رات مجھے نیند نہیں آئی، کل میں کیا جواب دوں گا اللہ کے سامنے، یہ مجھے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے تھی، تم لوگوں نے کیوں نہیں مجھے بتایا، اس کی وجہ سے مجھے رات کو آج نیند نہیں آ سکی کہ صدقے کے لیے کچھ مال آیا اور گھر میں پڑا رہ گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. 38ویں بات، اللہ کے رسول کے آخری ایام اور آپ منبر پر کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بھی اور وعد و نصیحت بھی، اور پھر فرمایا کہ جو چاہے آج مجھ سے بدلہ لے لے، اگر میں نے کسی کی حق تلفی کی ہو تو آئے اور مجھ سے بدلہ لے لے، میں حاضر ہوں. اکاؤنٹیبلٹی، خود اپنے آپ کو پیش کیا. ایک دو معاملات تو ہوئے، ایک معاملہ بڑا عجیب، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، جی آپ سے بدلہ لینا ہے. سب پریشانی کیا ہوگی، کہا لے لو، کہا چھڑی آپ کی لگ گئی تھی مجھے بدلہ لینا ہے. کہا لے لو، کہا نہیں میرے بدن پہ کوئی کپڑا نہیں تھا. تو اللہ کے رسول نے اپنی قمیض اتاری، کہا لے لو بدلہ، اور انہوں نے آپ کی جسم مبارک کو چوم لیا. جو مہر نبوت دو کاندھوں کے درمیان تھی، یا رسول اللہ مجھے تو اس کو چومنا تھا، میں کیا آپ سے، استغفر اللہ. اللہ کے رسول ان کو جنت کی بشارت دی. لیکن اپنے آپ کو حساب کے لیے پیش کرتی ہے، کیا ہم اپنے آپ کو اپنی بیوی کے سامنے بھی حساب کے لیے پیش کر سکتے ہیں؟ دنیا کو تو چھوڑیں، اپنی اولاد کے سامنے. اگر ہم اپنے آپ کو دنیا والوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے تو اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوں. 39ویں بات، اللہ کے رسول ایک دن اپنے گھر سے نکلے اور بھوک سے دو چار تھے، اکثر ہوتا تھا، لیکن راہ میں سیدنا ابوبکر صدیق بھی ملے رضی اللہ عنہ، عمر فاروق بھی ملے رضی اللہ عنہ، یہ دونوں بھی بھوک سے دو چار تھے. اب اللہ کے رسول سے برداشت نہ ہوا، پھر ایک انصاری صحابی کے گھر پہنچے اور انہوں نے ضیافت کی، بڑا خوش ہوئے کہ آج ان کی مجھے مہمانی کا موقع ملا. اور کیا چیزیں تھیں؟ چار چیزیں، روٹی، گوشت، بکری کا کھجور اور پانی، میٹھا تھا، ٹھنڈا بھی تھا. اللہ کے رسول، اور ہم تو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا چیزوں کو، ہمارے تو ایک ایک کھانے میں دو دو تین تین ڈشز نہ ہو تو ہمارے منہ بن جاتے، معاف کیجئے گا. سبزی اور دال بن جائے تو آج ہمارا نوجوان جا کے فوراً زنگر کا برگر لے گا، پیپسی کی بوتل پیے گا، بھوک مٹا لے گا. اور وہاں کیا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، لازماً تم سے نعمتوں کے متعلق سوال ہوگا قیامت کے دن. یہ روٹی، اس کا سوال ہوگا، یہ لذیذ گوشت، اس کا سوال ہوگا، یہ میٹھی کھجور، اس کا سوال ہوگا، یہ ٹھنڈا پانی، اس کا سوال ہوگا. اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگلی ہیڈنگ ہمارے پاس حسن اخلاق کی ہے، مختصر کرتے ہیں انشاءاللہ. چلنے کا انداز، آدمی کی چال سے اس کے اندر کا اندازہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول کے چلنے کا انداز ایسا تھا کہ گویا پہاڑی سے اوپر سے نیچے کی طرف آ رہے ہوں، بدن کا اگلا حصہ کچھ جھکا ہوا ہوتا تھا، یعنی عاجزی کا اظہار ہے، کوئی اکڑ یا تکبر نہیں. اگلی بات، فتح مکہ کا موقع، اللہ نے ایک عظیم فتح عطا فرما دی، مگر ایک فاتح کی حیثیت میں نہیں، اللہ کے عاجز بندے کی حیثیت میں داخل ہو رہے اور آپ کی پیشانی مبارک اونٹ کے کجاوے پر لگی ہوئی ٹکی ہوئی، گویا اعلان ہے فاتح نہیں ہو اللہ کا بندہ ہو. آج ہمیں کچھ تھوڑا سا مل جائے تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، وہاں اتنی عظیم فتح ملی اور رویہ دیکھیے کہ کیا سامنے آتا ہے. 42ویں بات، آپ صحابہ کے درمیان عام آدمیوں کی طرح ہوتے تھے، بالکل گھل مل کے بیٹھتے تھے، کوئی ممتاز مقام آپ نے تیرے پسند نہیں کیا. اور بارہا ایسا ہوتا تھا کہ باہر سے کوئی آتا تو اس کو پوچھنا پڑتا تھا، بھائی کون ہے جس نے تم میں رسول ہونے کا دعویٰ کیا، بتاؤ تو کہیں بیٹھے ہمارے پاس. اتنی عام سطح پر آپ کی زندگی صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج ہمارے کیا ہے، معاف کیجئے گا، ذرا گریڈ بڑھتا جائے تو اکڑ بڑھتی چلی جاتی، ذرا دولت بڑھتی چلی جائے اکڑ میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. سلام کرنا تو درکنار، سلام کا جواب بھی دینے کو تیار نہیں. تمہارے پاس ہمارے پاس ہے کیا جس پہ اتراتے، جس ذات کو اللہ نے اتنا کچھ عطا کر دیا، انتہا کر دی، انا اعطینا کالکوثر، خیر کثیر کی انتہا کر دی، ان کی عاجزی کا عالم یہ ہماری کیسے. 43ویں بات، ٹیم ورک، گھل مل کے کام کرنا. بہت مشہور واقعہ ہے غزوے کا، کھانا پکانے کا موقع آ گیا، کسی کا جانور ذبح میں کروں گا، کسی نے کا گوشت میں بناؤں گا، کسی نے کا فلاں کا میں کروں گا، آپ نے کہا لکڑیاں میں لے کر آؤں گا. بھائی اللہ کے رسول آپ؟ کہا ہاں، میں اپنے لیے کوئی ممتاز مقام پسند نہیں کرتا، لکڑیاں میں لے کر آؤں. اب بھائی صرف اشارے میں کر سکتا ہوں، ہر بات پہ اپنے تجزیے پیش کرنے کا وقت نہیں. اللہ کے رسول لکڑیاں لے کر آ رہے، غور کیجئے کھانے کی تیاری کے لیے. 44ویں بات، آپ مسکرا کر گفتگو فرماتے تھے اور متوجہ ہو کر. کئی صحابہ کے اقوال ملتے ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں لگتا ہے کہ جب اللہ کے رسول سے بات کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو لگتا تھا کہ ساری دنیا میں سب سے زیادہ ہم آپ کے نزدیک محبوب ہیں. اتنی توجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے بات کرتے تھے، توجہ ہٹاتے نہیں تھے، بات کاٹتے نہیں تھے. 45ویں بات، پھر بچوں کی بات آگے. ایک محفل تھی، کچھ بڑے بھی تھے کچھ چھوٹے بھی تھے، آپ کے دائیں جانے میں ایک بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا. کچھ پیش ہوا پیش کرنے کے لیے، ضیافت کے لیے. آپ نے اس بچے سے پوچھا، تمہاری اگر اجازت ہو تو میں بڑوں کو پہلے دے دوں. آج تو بچوں کو اگنور کرتے نا، مسجد میں کیا کرتے، چلو بیٹا سب کے کونے پہ جاؤ، اور جب وہ کونے میں پہنچتے پھر کیا ہوتا ہے، چلو بیٹا دوسری صف میں جاؤ، پھر کیا ہوتا ہے مسجد سے باہر. جرم ہے یہ، اگر وہ نماز سے دور ہوا تو یہ حرکتیں کر رہا ہے وہ مجرم ہے. اللہ کے رسول کیا کہہ رہے، بیٹا تمہاری اجازت میں بڑوں کو دے دوں. کہا نہیں، آپ پہلے مجھے دیں پھر دیجیے گا. یہ کیا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. جی، چڑیا کے بچوں کو واپس رکھنے کا حکم. یہاں تو انسان کے بچے قتل ہو رہے ہیں، انسان کے انسان قتل ہو رہے ہیں. اور آج 12 ربیع الاول بھی ہے، بڑے بڑے ہمارے حکمرانوں نے بیانات بھی دیے ہوں گے، اس میں رسول، سیرت النبی، خلق عظیم کے پڑھیے گا اخبار میں جا کے. لیکن انسان مرتے ہو کوئی مسئلہ نہیں، ایک بیٹی ان ظالموں کے چنگل میں ہو کچھ مسئلہ نہیں، اور ایک بدبخت ملعون کو چھوڑنے کے لیے دباؤ حکومت بھی ڈال رہی ہے پنجاب حکومت کے اوپر، اینڈ سو آن. اور ادھر کیا ہے، چڑیا کے بچے، اس کو بھی تنگ کرنے کی اجازت نہیں. ایک چڑیا نے آپ کے سر پر آ کر منڈلانا شروع کر دیا. اللہ کے رسول نے فرمایا، دیکھو اگر تم نے اس کے بچے لا کے رکھے اپنے پاس تو واپس رکھ کر آؤ، تمہیں اس کو تکلیف پہنچانے کی اجازت نہیں ہے. یہ رحمت للانسان نہیں تھے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم. 47ویں بات، انس رضی اللہ عنہ 10 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے اور 10 سال تک خادم رہے. خادم، خادم، غور کیجئے گا، خادم. اور کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول نے کبھی مجھے اف تک نہیں کہا، کبھی یہ نہ کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا، اور کبھی یہ نہ فرمایا کہ تم نے یہ کیوں نہیں کیا. 10 سال کی گواہی. آج ہمارا اپنے گھروں میں حال کے بس اندازہ کر لیجئے، اس کا یہ خادم کا معاملہ ہے. 48ویں بات، کنواری، بلکہ الفاظ ہیں، پردہ نشین کنواری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پردہ نشین کنواری لڑکی سے زیادہ حیا رکھنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس قوم نے، اس امت کے لوگوں نے ابھی ابھی ویلنٹائن ڈے منایا، ڈوب مرنا چاہیے. اس مبارک مہینے میں
رسول اللہ کا جشن بھی منا رہے ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اب بے حیائی کے دھندے بھی منا رہے ہو، اور اب پورا چینل بھرا ہوا ہے، ریڈ ہوا ہوا ہے، اور کمرے کم سے کم ہوتے جا رہے، لباس کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. کہاں بی بی عائشہ اور فاطمہ کا لباس، کہاں آج کا لباس جو 1400 برس پہلے آپ نے فرمایا کہ لباس پہن کر بھی برہنہ ہو، اور اب وہ اور ایکسپوز در ایکسپوز در ایکسپوز کیا جا رہا ہے، اور کہہ رہے دس از ماڈرنٹی، دس از ماڈرنزم. او بھائی اگر یہ ماڈرنزم ہے کپڑوں کا کم ہونا، تو جانور سب سے زیادہ ماڈرن ہے، ہوتے ہی نہیں کپڑا ان کے اوپر. کس بغیرتی کی بات کرتے ہو، کس جہالت کی بات کرتے ہو؟ اس رسول کا عالم یہ ہے. اور فرما گیا وہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہیں حیا نہ رہے تو جو چاہو کرو، اب جو کرو گے وہ کم ہو. 49 فتح مکہ کے موقع پر عام معافی کا اعلان، چون کچھ اور باتیں وہ آگے آ جائیں گی انشاءاللہ بھی، لیکن عام معافی کا اعلان. انداز کیا تھا؟ آپ نے پوچھا تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ وہ کہنے کہ کریم ابن کریم، آپ کریم باپ کے بیٹے، کریم باپ کے پوتے ہیں. یہی الفاظ اللہ کے رسول کے حضرت یوسف کے متعلق ہیں علیہ السلام. آپ نے فرمایا تھا کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، یوسف کریم کے بیٹے یعقوب، یعقوب کریم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کریم کے بیٹے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. تم نے یہ کہا کہ میں کریم ابن کریم، تو میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جاؤ تم سارے کے سارے آزاد ہو، تم پر کوئی حرج کی بات نہیں. اور 50 کردار کی گواہی کہاں سے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، ایمان بعد میں لائے. ابو سفیان رضی اللہ عنہ ایمان بعد میں لائے ہیں، مگر ہرقل کے دربار میں پہنچے ہوئے ہیں روم میں، اور وہ پوچھتا ہے اللہ کے رسول کے اخلاق کے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سی باتیں ہوئی، ایک بات یہ ہوئی، کیا محمد نے کبھی جھوٹ بولا ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابھی تو دشمن ہیں ابو سفیان، ابھی تو دشمن ہیں، لیکن گواہی دیے بغیر رہ نہیں سکے کہ نہیں، محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے؟ اور آج امت کیا کرتی؟ بچوں کو بولتی ہے جھوٹ، بچوں جھوٹ بولو. کیسے؟ دروازہ کسی نے نوک کیا، بیٹا کہہ دو ابا گھر پہ نہیں. بچے اسکول میں ہوتے، اسکول جاتے ہیں، اب ٹیچر اور پرنسپل کہتے ان کو سمجھائیے، بیٹا ہوم ورک کیا ہے؟ ہاں جی کر لیا ہے. کاپی کدھر ہے؟ کاپی میں گھر پہ بھول گیا، جبکہ جھوٹ بول رہے ہو. کاپی بیگ میں، ہوم ورک بھی نہیں کیا. صحیح، بیگم سے جھوٹ بولتے ہیں لوگ، اپنے دوستوں کے ساتھ سیر سپاٹے کر رہے ہیں تو کہتے ہیں باس سے روک لیا. صحیح، ممبر پر بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہیں جب غلط باتیں اللہ کی طرح منسوخ کرتے ہیں. ممبر میں تو کم ہے، معاف کیجئے گا، ٹیلی ویژن پہ جو دانشور آ رہے بڑے بڑے، غلط تعبیرات کرتے ہیں اور قرآن کا حوالہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ داڑھی منڈے، یہ وہ سیکولر مائنڈیڈ لوگ جن سے ہم اپنی بیٹیوں کا نکاح بھی نہ پڑھوائیں، اپنے والد کا جنازہ بھی نہ پڑھوائیں، آج جھوٹ بول بول کے دین کا کیا نظارہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اور ہم کاروبار میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، انشاءاللہ کل پیمنٹ آئے گی، وہ کل 6 مہینے تک نہیں آتے، ہے نا بھائی؟ سیمپل لکھتے ہیں کہ اس میں 100 پیس ہوں گے، پر کارٹن جاتے 99 اور 98، اتنی لین کا ایک پیس ہوگا تھان کا، اور وہ ہمیشہ آدھا میٹر ایک میٹر کم ہوتا ہے. یہ امت ہے، اور وہاں دشمن کی بھی گواہی کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی، صفحہ نمبر 3 ہمارے سامنے ہے، اور اب عنوان ہمارے پاس ہے حسن معاملہ. اس میں خصوصاً جو معاملات میں ایفائے عہد کی بات ہے، درگزر کی بات ہے، امانت کی بات ہے، اس کا تذکرہ ہے. 51 بات ہم پڑھ رہے ہیں، ہجرت کی رات اور دشمن گھات لگائے باہر بیٹھے ہیں کہ آپ کو قتل کر دیں معاذ اللہ، اور انہی میں سے کچھ لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس موجود ہیں. آپ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بستر پر سلاتے ہیں یہ کہہ کر کہ علی صبح ان کی امانتیں ان کے حوالے کر دیں. جنگ چھیڑ رکھی انہوں نے، جان کے دشمن ہیں، باہر گھات لگائے بیٹھے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں کہ صبح ان کی امانتیں ان کے حوالے کر دینا. زیادہ تفصیل کا موقع نہیں ہے، لیکن بہت پہلو ہے اس میں. ان جان کے دشمنوں کو بھی آپ کی امانت پر اعتبار تھا، تبھی امانتیں آپ کے پاس رکھی، اور بہترین جواب یہ دینا کہ تم تو دشمنی پر اتر آئے، مگر میں اپنے معاملے کو درست ہی رکھوں گا، اے علی ان کی امانت صبح ان کے حوالے کر دینا. اتنا بڑا پریشر ہے قتل کرنے کا، تب بھی امانت میں خیانت نہیں. ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں بھائی؟ کوئی پریشر ہے؟ اور کیا آج رویے دیکھا جا سکتا ہے؟ 52 بات، بدر کا موقع تھا، دو صحابہ باہر سے کہیں سے تشریف لائے تھے، حذیفہ اور ابو حسین رضی اللہ عنہما، قریش نے ان کو راستے میں پکڑ لیا، معافی تلافی اس بات پر ہوئی کہ تم ہمارے خلاف کوئی اقدام میں شرکت نہیں کرو گے، انہوں نے وعدہ کر لیا، آگئے مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، بدر کا مارکا گرم ہونے لگا، جانے لگے ہیں بھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ دو صحابہ ایسے تھے جو یہ وعدہ دے کر آئے تھے کہ ہم جو ہے قریش کے خلاف کسی اقدام میں شریک نہیں ہوں گے، اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ آپ دونوں واپس چلے جائیں، حالانکہ جنگ ہونے والی، لیکن نہیں، وعدہ کر چکے ہو، وعدے کو توڑنے کی اجازت نہیں۔ حدیبیہ کا موقع سب کو یاد ہے، بڑا جھک کر صلح کا معاملہ ہوا، ایک شک یہ تھی کوئی مسلمان اگر مکے سے مدینہ آئے گا تو اس کو واپس کیا جائے گا مسلمانوں کی طرف، یاد ہے نا، ابو جندل آ گئے رضی اللہ عنہ زنجیریں توڑوا کر، اور اللہ کے رسول دیکھ رہے، صحابہ دیکھ رہے، ہمارا بھائی آ گیا، اور اللہ کے رسول کہتے ہیں ابو جندل ہم نے وعدہ کر لیا، ہم نے وعدہ کر لیا ہم واپس کریں گے، تم جاؤ، اللہ تمہارے لیے راستہ پیدا کرے گا، اور اللہ نے آگے چل کر راستہ پیدا بھی کیا، سیرت کی کتابوں میں تفصیل ہے، مگر عین اس موقع پر ابھی صلح ہوئی، بھائی کوئی جسٹیفیکیشن دے دیتے، ہاں ہاں صلح تو ابھی ہو رہی ہے، تو پہلے نکل آئے تھے نا وہاں سے، نو، ابھی کیا ہے، ہو چکی، ہم پابند ہیں اس معاہدے کو پورا کرنے۔ اتنے کڑے حالات میں ایفاء عہد کو دیکھیے، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا کوئی دین نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا، منافق کی ایک علامت وعدہ خلافی ہے، ہم اپنے رویوں کا جائزہ لیں۔ اگلی بات تو بڑی عجیب ہے، مسجد نبوی میں عیسائیوں کے ڈیلیگیشن کو ٹھہرایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، قیام کرایا، اور وہاں اسے ڈائلاگ ہوا ہے جس ڈائلاگ کے لیے آیات قرآنی بھی نازل ہوئی، کہاں ٹھہرایا، کہاں ٹھہرایا، مسجد نبوی میں۔ آج ہماری مسجدیں بریلویوں کی ہیں، دیوبندیوں کی ہیں، اہل حدیث کی ہیں، شہر میں کم، گاؤں دیہات میں مثالیں زیادہ، دوسرے مسلک کا آگے اٹھا کے پھینکتے ہیں باہر، اور تین مرتبہ کلمہ پڑھ کے مسجد کو صاف کرتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پتہ نہیں کسی کافر کو دعوت دینا گوارا بھی ہم کریں گے نہیں کریں گے۔ یہاں مسجد نبوی میں قیام کروایا گیا۔ چوتھی بات، غزوہ احد کا موقع، اللہ کے نبی کا اول ارادہ تھا مدینے میں رہ کے دفاع کریں، بعض جوشیلے صحابہ نوجوان کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ باہر نکل کر مقابلہ کریں، کچھ وہ تھے جن کو ذوق شہادت تھا، بدر میں موقع شہادت کا نہ مل سکا، یا رسول اللہ باہر نکل کر مقابلہ کریں، اللہ کے رسول نے اپنی تجویز ایک طرف کر دی، اپنی رائے ایک طرف کر دی، اور اپنے ان صحابہ کی رائے پر عمل کیا۔ ذمہ داروں کے لیے بھی بڑی رہنمائی کہ اپنے ساتھیوں کی دلجوئی کے لیے کبھی ان کی بات نہیں مان لینی چاہیے۔ پچپنویں بات، کچرا پھینکنے والی کی عیادت، مشہور واقعہ ہے، عورت کچرا پھینکتی تھی مستقل، کچھ دن کچرا نہیں آیا، اس پر اللہ کے رسول کو پریشانی ہو گئی، کچرا پھینکنے میں پریشانی کم تھی، کچرا نہ آنے میں پریشانی زیادہ ہو گئی، کیا ہو گیا بھائی کچرا کیوں نہیں آ رہا، معلوم ہوا کہ بیمار ہو گئی، آپ نے جا کے اس کی عیادت کی، برائی کا جواب بھلائی سے دیا، اور کہا کہ دیکھو تمہیں کوئی کام ہو تو مجھ سے کہنا میں کر دوں گا، اور اس کے بعد کیا ہوا، وہ ایمان لے آئی۔ قرآن کہتا ہے جس کی آپ عملی تصویر ہیں، سورہ حمیم سجدہ آیت نمبر 34، ادفع باللتی ہی احسن، برائی کا جواب بھلائی سے دو، فإذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم، پھر تمہارے جس کے درمیان دشمنی ہوگی وہ تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا۔ اگلی ہیڈنگ ہمارے پاس ہے حسن تربیت۔ 56 بات، ایک بچے نے تو آپ کی گود میں پیشاب کیا تھا، ایک بڑے نے مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا، اللہ اکبر، بدو دیہاتی آیا مسجد نبوی میں پیشاب کر دیا، ہم دیکھیں تو کیا کریں، کوٹ لگائیں اس کی، ہاتھ توڑ دیں اس کا، منہ بھی اس کا سبھی پھاڑ ڈالیں، ایسے ہی ہوگا نا جی، ہم تو جذباتی مسلمان ہیں نا، اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا، صحابہ مارنے کو دوڑے، آدھے کا رک جاؤ، ابھی تھی، ابھی نہیں، اس کو فارغ ہو لینے دو پہلے۔ اس کے بعد اس کو بلایا اور بڑے پیار سے کہا، تو بھائی تم اپنے گھر میں پسند کرو گے کہ گندگی کرے، بالکل نہیں، تو تم نے اللہ کے گھر میں کیوں پیشاب کیا، بس بات سمجھ آ گئی، مجھے معاف کر دیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پھر دیکھیں نا کیا اللہ کے رسول کا طرز، صفائی کس نے کی، ہاں اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم. سوچے کبھی, آج مسجد ہے بہت چھوٹے بچوں کو لوگ لے آتے ہیں, وہ پسندیدہ نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایسے جو تھوڑا شعور رکھتے ہیں ان کو لائیں, لیکن کبھی کوئی بچہ بھائی کوئی ٹریولنگ پہ جا رہا تھا, نماز کا وقت ہو گیا, بچہ آ گیا, ایک جگہ مسجد میں جامع جمعہ پڑھا تو ہو گیا, وہ جی بچوں نے پیشاب کر دیا, اور ایسے بچے آ جاتے ہیں ویسے بچے آ جاتے ہیں. میں نے کہا جذبات اپنی جگہ رکھیں, سنت میں پیشاب کو صاف کرنا, آپ میں سے کوئی آگے بڑھ کے صاف کر دے اس کو. اور میں نے کہا بھائی اگر آپ سے نہیں ہوتا مجھے بتائیے گا, میں صاف کر دوں گا, لیکن بچوں کا خیال رکھیں کہ بہت چھوٹے بچوں کو لے کر نہ آئیں. لیکن کبھی ایسا ہو گیا تو ایک بدو سے ہو گیا تھا, تمہارے بچے اور ہمارے بچے تو معصوم ہیں, بس وہ جذباتیت ہے, سنت کی پیروی نہیں. معاف کیجیے گا. 57ویں بات, زبردست بڑا خوبصورت موقع, بی بی فاطمہ آ گئی گھر پہ شکایتیں لے کر, ہاں اللہ کے رسول 107ویں ذہن میں رکھیے گا, علی نے یہ کر دیا, علی نے وہ کر دیا, ایسا کر دیا ویسا کر دیا, اللہ کے رسول خاموشی سے سنتے رہے, سب کچھ سنانے دیا. جب بات پوری ہو گئی, اچھا بیٹا کچھ اور تو نہیں ہے, سب ہو گیا, ہاں جی ہو گیا. اچھا بیٹا یہ بتاؤ کہ دنیا میں کوئی گھر ایسا ہے جہاں شوہر بیوی میں نوک جھونک نہ ہوتی ہو؟ اور ہم اس گھر کا بھی تذکرہ سن چکے نا, ابھی بیوی عائشہ والا معاملہ, کہاں ایسا تو ہے, کہیں بھی ایسا نہیں ہوگا, نوک جھونک تو ہو جاتی. اچھا بیٹا علی تمہاری کفالت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے, تمہارے آرام کا, گھر کا, ضروریات کا رکھتے ہیں؟ تو بیٹا پھر مسئلہ کیا ہے, جب کوئی گھر ایسا نہیں جو اس سے پاک نہ ہو, اور ایسا ہو ہی جاتا ہے تو انہیں دو, آئندہ شکایت کا موقع نہ ملے, جاؤ اور علی کے ساتھ مل جل کر دو. کتنا پیارا انداز, بیٹی کے جذبات کا اظہار بھی کرنے دیا, لیکن ایک سسر بھی ہے اور خاندان کو بنانا ہے, توڑنا نہیں ہے, سمجھا بجا کر واپس بھیج دیا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو. 58ویں بات عجیب لگے گی آپ کو, اللہ اکبر. ایک نوجوان آیا اور اجازت مانگنے لگا کہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے. ہمارے سامنے آئے تو, اور ہم مذہبی ذہن رکھنے والے بھی ہو تو وہی جو ہمارا انداز ہوگا, اللہ کے رسول نے بٹھایا, ایک بات بتاؤ تم پسند کرو کہ تمہاری بہن کے ساتھ کوئی برا عمل کرے؟ بالکل نہیں. تمہاری والدہ کے ساتھ؟ بالکل. خالہ کے ساتھ؟ بالکل. پھوپھی کے ساتھ؟ بالکل نہیں. تو تم کسی خاتون سے کرو, کسی کی بہن نہیں ہو, وہ کسی کی بیٹی نہیں ہو, اپنے لیے پسند نہیں کرو, دوسرے کے لیے پسند کرو. اللہ اس کو سمجھ آ گئی, کہا مجھے معاف کر دیں اور میرے حق میں دعا کیجیے واپس چلیں گے. کتنا خوبصورت انداز ہے تربیت کا اللہ کے رسول کا. اگلی بات, جھوٹ بولنا چھوڑ دو, بہت مشہور بات ہے, شراب بھی ہے, چوری بھی ہے, جھوٹ بھی ہے. آگے صاحب اللہ کے رسول کے پاس, میں ایک چیز چھوڑ سکتا ہوں, مجھے بتایا میں کیا کروں؟ آپ نے نقطے کی بات بتا دی, جھوٹ بولنا چھوڑ دو بس, باقی جو ہے باقی ابھی, یعنی کہ کرتے رہو, صرف جھوٹ بولنا چھوڑ دو, کیونکہ تم ایک بات چھوڑ سکتے ہو. اب کیا ہوا, شراب کی بات آئی, اس نے سوچا کہ اللہ کے رسول پوچھیں گے تو پی تھی تم نے, میں کیا بولوں گا. چوری کی بات آئی, وہی بات آپ نے پوچھ لیا, تو پھر جھوٹ چھوڑا, شراب بھی چھوٹ گئی, اور الحمدللہ چوری بھی چھوڑ گئی. مزاج شناسی اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم. 60ویں بات, اسامہ بن زید کو لشکر کا امیر بنایا زندگی کے آخر میں, اور آپ تشریف لے گئے, اسی لشکر کو روانہ کیا سیدنا ابو بکر صدیق نے. اسامہ نوجوان ہے, بڑے بڑے صحابہ ان کی عمارت میں. اسامہ زید کے بیٹے, زید کون؟ آزاد کردہ غلام, غلام کے بیٹے. غلاموں کو یہ اہمیت دی, یا جن کی نسبت غلامی کی رہی ان کو یہ اہمیت دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور بڑے بڑے صحابہ ان کی عمارت میں ہیں. جانا پڑے گا بھائی اللہ کے رسول کا حکم. اور اگلی بات 61ویں, بلال رضی اللہ عنہ سے فتح مکہ کے دن اذان دلوانا. کیا بلال کی دلجوئی ہے, جس بلال کو لوگ کہتے تھے محمد اس کو دور کرو یہ تو غلام ہے ہمارا, صلی اللہ علیہ وسلم. اور مکہ فتح ہوا, بیت اللہ پہ کھڑا کروایا بلال کو, صحیح, اور کا اذان دو, تمہارا یہ مقام ہے, تو مؤذن محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہمارے دین میں یہ غلامی اس طرح کے تصورات کا کوئی کانسیپٹ نہیں, کوئی اس کا وہ عمل دخل نہیں. اصل شے بندے کا کردار, اس کا تقوی, جس کی بنیاد پر اس کا مقام اللہ کے بلند ہوتا ہے. اور یہی بلال ہیں جن کو ٹریبیوٹ پیش کیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے, سیدنا بلال آ گئے, ہمارے آقا بلال آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ. 62ویں بات, صحابہ کرام سے معاملات میں مشورہ. آج تو میں سے کوئی گھر میں ہے بڑا, بس میں دکان پر, میں کاروبار میں, میں آرگنائزیشن میں, میں اوپر بیٹھا ہمارا حکمران وہ بھی کہتے ہیں میں, ہم ہاں اور اللہ کے رسول بدر میں مشورہ کرتے ہیں، احد میں مشورہ کرتے ہیں، احزاب میں مشورہ کرتے ہیں، صحیح؟ حدیبیہ میں کس نے مشورہ دیا تھا؟ 1401 طرف احرام نہیں کھول رہے، 1401 طرف احرام نہیں کھول رہے۔ ام سلمہ نے کہا آپ کھول دیں، سب کھول دیں گے، ہم کیا کہتے ہیں بیوی، ہم بیوی سے مشورہ لیں، اپنی مردانگی کے خلاف ہم سمجھتے ہیں، معاذ اللہ۔ ام سلمہ نے کتنا پیارا مشورہ دیا، آپ نے کہا سب نے کھول دیا، مستقل آپ نے مشورے کی سنت کو جاری کیا امت کے لیے۔ 63 بات، آپ کی تربیت کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ ماعز رضی اللہ عنہ، ان سے زنا کا ارتکاب ہوا اور گواہ موجود نہیں، گواہ موجود نہیں، تو جرم ثابت نہیں ہو۔ خود آ گئے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، 3 واپس کیا آپ نے ان کو، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ وہ تربیت دیکھیں، خطا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، آدم سے بھی ہوئی تھی، اڑ جانا غلط ہے، یہ شیطنت ہے، یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ یا کی تربیت کا وہ مظہر ہے آخرت کی فکر، وہاں میں وہاں نہیں بس سکتا میں، مجھے یہاں پاک کر دیجئے۔ پاک کیا گیا، رجم کیا گیا، اور کیا فرمایا اللہ کے رسول نے، اس نے وہ توبہ کی ہے سارے مدینے والوں پر تقسیم ہو جائے تو سب کی مغفرت کے لیے کافی ہے۔ کئی واقعات ہیں، ایک اور خاتون کا بھی آتا ہے معاملہ، ان کا بھی آتا ہے، اتنے سارے لوگوں پر بھی تقسیم ہو تو یہ توبہ ایسی مقبول کہ سب کے لیے کافی ہو جائے۔ یہ چند پہلو آپ کی حسن تربیت کے حوالے سے تھے۔ آگے چلتے ہیں غیرت دینی کا معاملہ، 64 بات، ایک فاطمہ نامی عورت نے چوری کی، بہت مشہور واقع بڑے گھرانے کی۔ اب جب بڑا کوئی کرتا ہے تو سفارشیں ہر طرف سے آ جاتی، چاہے ملعون ریمنڈ کیوں نہ ہو، ہے نا، امریکہ سے بھی آ رہی، ادھر سے بھی آ رہی، ادھر سے بھی آ رہی، جون کیری بھی چل کر آ گیا۔ یہی تباہی ہوتی ہے قوموں کی، بہت بڑا ٹیسٹ ہے اس قوم کی حکمرانوں کا، تم انسان ہو یا مردار ہو، تمہارے اندر غیرت دینی ہے یا تم بکاؤ مال ہو۔ بہرحال اللہ کے رسول کے سامنے مقدمہ آ رہا ہے، سفارش آ رہی، اور اسامہ جو بڑے چہیتے تھے آپ کے، وہ لے کر آ گئے سفارش، آپ کو غصہ آ گیا، چہرہ انور سرخ ہو گیا، فرمایا اللہ کی قسم تم سے پہلے قومیں اسی لیے ہلاک و برباد ہوئی کہ جب کوئی بڑا جرم کرتا تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے، اور جب کوئی چھوٹا جرم کرتا اسے سزا دیتے تھے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بھی ہاتھ کو کاٹنے کا حکم دوں گا۔ قوموں کی بربادی اس نے ہوئی، یہ بڑے بڑے ظالم ڈاکو بدماش لٹیرے بیٹھے ہوئے، کوئی پوچھنے والا نہیں، اور غریب آدمی 100 کا چالان اس کو مصیبت ہو جاتی ہے نا، یہ قوموں کی بربادی کی نشانی۔ 65 بات، اب عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر مسکرا کر بات کرتے، سب سے بڑھ کر، مگر جب اللہ کی حد ٹوٹتی تو سب سے بڑھ کر غصہ اللہ کے رسول کو آتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہمارے گھر میں ایک گلاس ٹوٹتا ہے غصہ آتا ہے ہمیں، کس پر؟ اپنے لخت جگر پر، پٹائی کرتے اس کی۔ اللہ کے بڑے بڑے احکامات ٹوٹتے، نمازیں ضائع ہو، مال حرام گھر میں آئے، فحاشی اور یعنی ٹیلی ویژن پر چلے، تکلیف ہی نہیں، اور اللہ کے رسول کو غصہ کب آتا تھا؟ جب اللہ کی کوئی حد ٹوٹتی تھی، سب سے بڑھ کر غصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا کرتا تھا۔ بڑا ایک اور ایموشنل موقع، ابو طالب ایمان تو نہ لائے، آخر وقت تک اللہ کے رسول کا ساتھ دیا، لیکن ایک وقت تھا کہ ان پر بھی بڑھاپا آیا اور قریش کے بڑے بڑے لوگ دھمکیاں لے کر آگے ابو طالب کے پاس، اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ، اس کو روکو ورنہ ہم اس کے خلاف اقدام کریں گے قتل کا، استغفر اللہ۔ بوڑھے ہوئے تھے، ابو طالب سے بھی شاید برداشت نہ ہوئے کچھ، وہ بھی جھکنے لگے، بلایا بھتیجے کو، بھتیجے یہ تمہاری قوم کے لوگ آئے ہیں اور مجھ پر دباؤ ڈالتے ہیں، دیکھو اتنا مجھ پر ڈالو جتنا میں برداشت کر سکوں۔ ایک ظاہر کا سہارا ہے غالباً، ظاہر کا، اور وہ بھی جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ اللہ کے رسول رک گئے، گزری تو ان پر بھی کیا ہوگی، وہی بہتر جانتے ہیں۔ لیکن استقامت دیکھیے، چچا جان اگر میرے سیدھے ہاتھ پر سورج لا کر بھی رکھ دیں یہ لوگ، اور میرے بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دیں، میں باز نہیں آؤں گا اس کام سے۔ یا یہ کام پائے تکمیل کو پہنچے گا یا میں اپنی جان اس کے لیے دے دوں گا، میں نہیں کمپرومائز کر سکتا. اس قدر یقین صاحب نے بات کہی، ابو طالب رو پڑے اور اللہ کے رسول بھی رو پڑے اور کہا جاؤ بھتیجے جو چاہو کرو، میں مرتے دم تک تمہارا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا. استقامت دیکھیے اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اسی غیرت دینی کا تسلسل. یہ جو ناموس رسالت کا معاملہ ہوا، اس وقت ہمارا موضوع نہیں کہ وہ کچرا پھینکنے والی کو بھی معاف کیا ہے، لیکن اللہ کے رسول کعب بن اشرف کے قتل کا حکم بھی دیا جو یہود کا سردار تھا. اگلا نام صحیح ہے ابو رافع، ٹرین کی مسٹیک ہے، ابو رافع اس کا نام. یہ یہودی تھا مالدار خیبر میں، وہاں اللہ کے رسول نے جماعت بھیجی اس کے قتل کے لیے، اور فتح مکہ کے موقع پر اگر عام معافی ہے تو 16-17 کے متعلقہ کہیں بھی ملے قتل کرنا، چاہے کعبے کے پردے میں کیوں نہ ملے. ابن قتل کعبے کے پردے میں لپٹا ہوا تھا، اسے وہاں سے نکال کر قتل کیا گیا. کیوں؟ یہ غیرت دینی کا تقاضا ہے. آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول کی ایزا تکلیف اللہ کی تکلیف ہے، ایسو سے آپ نے بدلہ بھی لیا، ایگزیکیوشن بھی کرائی، یہ بھی غیرت دینی کا حاصل ہے. آج یہ ہمارا سیکولر طبقہ کہتا ہے وی شوڈ بی پیسفل، ہم میں تحمل نہیں، ہم میں برداشت نہیں، ہم میں جو ہے وہ پیشنس صبر نہیں. او بھائی تحمل ہے، برداشت بھی ہے، نہ ہوتی تو 295C کے تحت 1000 کے قریب جو کیسز ریکارڈڈ ہوئے تھے سارے قتل ہو چکے ہوتے آج تک. تحمل ہے، یہ قانون تحفظ دیتا ورنہ سارے مارے جاتے. ٹھیک ہے، تحمل بھی ہے، برداشت بھی ہے، صبر بھی ہے، مگر ہم بے غیرت نہیں ہیں، مگر ہم بے غیرت نہیں ہیں، غیرت ہے اللہ کے رسول کے لیے ہمارے اندر صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی بات، آج کل ہم بہت ساری مشکلات میں ہیں، کوئی مالی، کوئی گھرانے کے اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے. آئیے چند مثالیں. 68 بات، آپ کے بیٹوں کا چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا، کوئی بیٹا آپ کا بڑا نہیں ہوا، بلکہ ایسا بھی کہ لوگوں نے آپ کا مذاق اڑایا، کہا کہ تو ابتر ہو گئے، ان کی نسل ہی کٹ گئی. چھوٹی عمر میں آپ کی گود میں آپ کے بیٹے جا رہے ہیں، یہ غم اس سے بھی آپ کو گزارا گیا. 69 بات، ابو لہب کے دو بیٹوں کے ساتھ آپ کی دو بیٹیوں کا نکاح ہوا تھا، لیکن جب آپ نے دعوت توحید پیش کی تو دو بیٹیوں کو طلاق ہوگی جو گھر آ گئی. بیٹیوں کے ماں باپ سمجھ سکتے ہیں کتنا بڑا غم ہے کہ بیٹی کو طلاق ہو اور گھر میں بیٹھی رہ جائے. اور اس آگے دیکھیں، آپ کی 4 بیٹیاں بڑی ہوئیں، 3 بیٹیوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا ہے. بی بی فاطمہ ہے جن کا انتقال آپ کی تشریف لے جانے کے 6 کے بعد ہوا ہے. 3 بیٹیوں کا انتقال بھی دیکھا آپ نے. 71 بات، عبداللہ بن مسعود کا بیان، بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل اور بدبخت بڑے بڑے ملعون بیٹھے تھے. اس نے بدبخت نے کہا کہ کون ہے آج محمد کے اوپر لا کر اوجڑی ڈال دے اونٹ کی. عقبہ بن ابی معید کھڑا ہوا، بدبخت ترین آدمی، اور جب آپ حالت سجدہ میں تھے تو آ کر اس نے پوری اونٹ کی اوجڑی آپ کے جسم اتھر پر ڈال دی. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم تو کمزور تھے، ہمارے پاس طاقت نہیں تھی اس کو، اور میں دیکھتا رہا، روتا رہا. پھر فاطمہ آئی ہے بعد میں، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ گندگی صاف کی. بھائی ہمیں تو کسی نے گالی بھی نہیں دی آج تک، پتھر بھی نہیں مارا بھی کسی نے، کچرا بھی نہیں پھینکا ہم، اور ہم دین کا کام نہ کریں، اور ہم کہیں جی بڑی مشکلات ہیں، بڑے مصائب ہیں، بڑے ہرڈلز ہیں، بڑی ٹینشنز ہیں، چاہیے ہم کہنے میں حق بجانب ہیں. اللہ اکبر. 72 بات، 2 مہینے تک آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. آج ہم کہتے ہیں کہ میٹھا کھا لو، سنت پوری کرو، ہاں ہر کھانا بھی ہوتا تھا وہاں پر، یہ نہیں، وہاں تو 2 مہینے چولہا نہیں جلتا، کھانا نہیں، میٹھا کھا سے کس پہ گزارا ہوتا تھا. ہم عائشہ کہتی ہیں پانی اور کھجور، پانی اور کھجور پہ گزارا ہوتا تھا. کبھی انصار کے گھرانوں سے بکریوں کا دودھ آ گیا تو وہ پی لیا کرتے تھے، بڑا فاقے. بارہا اللہ کے رسول گھر تشریف لاتے فجر کے بعد، کچھ نہ ہوتا کہتے آج میرا روزہ ہے. اور امت کہتی ہمارے اندر مشکلات بہت ہیں، ہمارے لیے مصائب بہت ہیں، ہم سے دین کا کام نہیں ہو سکتا. اللہ ہمیں سمجھتے. اگلا نقطہ، اگلی ہیڈنگ، خدمت خلق. مکہ میں ہیں کنیزیں آ کے آپ سے کام کرواتی تھیں، ان کنیزوں کو بھی کچھ لمحے کے لیے سکون ملتا ہوگا، محمد ہمارا سودا لا دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے رسول سودا لا کر کنیزوں کو دے دیا کرتے تھے۔ مکے میں ایک پاگل عورت تھی، پاگل کا تو کوئی منہ نہیں لگاتا، اللہ کے رسول نے اس سے بھی کہا تمہیں کچھ کام ہو تم مجھے بتانا، میں تمہارا کام کرتا ہوں۔ کہاں انقلابی مشن اور کہاں یہ طرز عمل۔ ایک دفعہ بلال کے پاس گئے تو کہا بلال تم کچھ آرام کر لو، میں تمہاری چکی پیس دیتا ہوں۔ کیا گزری ہوگی بلال پر، میرا مالک تو مجھ پہ ظلم کرتا ہے، یہ کتنے پیارے آدمی، یہ میرے سکون کا اور آرام کا خیال رکھتا ہے۔ اب بتائیے بلال نے قبول کرنا تھا کہ نہیں، جان دینی تھی کہ نہیں دینی تھی، جان جاری کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں، سینے میں باری پتہ رکھا جا رہا ہے مگر کلمہ چھوڑنے کو تیار نہیں، یہ دل جیتا ہے بلال کا رضی اللہ تعالی عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عورت اللہ کے رسول کے پاس آئی، اس نے ایک چادر آپ کو ہدیتاً پیش کی جس میں اطہر پر تیمن نہیں تھا، آپ نے چادر اوڑھ لی، ضرورت تھی۔ ایک صاحب آگے مانگ لی چادر دے دے، اللہ کے رسول نے وہ بھی، صحابہ نے بڑی ڈانٹ ڈپٹ کی، آپ نے کہا چھوڑ دو جانے دو، اپنی دے دی جبکہ ضرورت تھی۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے، اس شہر میں خودکشیاں ہوتی ہیں، 8000 روپے کی تنخواہ والا اپنا گھر کیسے چلاتا ہوگا یہ مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ میں وہ حدیث کو یاد کر لوں کہ وہ مومن نہیں جو پیٹ بھر کے سو جائے اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے، میں وہ حدیث کو یاد کر لوں، جو اضافی کو جو اس میں سے تو دے دیں بھائی، یہاں تو اپنی لے دی جس کی ضرورت تھی جو بدن پہ تھا۔ ایک صحابی کا نکاح ہو گیا، بڑا آسان تھا وہاں پر معاملہ، صحابی آ کے بتاتے جی میرا نکاح ہو گیا، آپ کہتے بڑی مبارک، یہ نہیں کہا کہ تم نے مجھ سے کیوں نہیں پڑھوایا نکاح، صحابہ کے لیے عظیم ترین ہنسی کون تھے، اللہ کے رسول نہ، کوئی ایشو نہیں، نہ یہ پوچھتے تھے کیوں نہیں بلایا مجھے، اچھا مبارک ہو، اب کیا جی میرے پاس کچھ ہے نہیں ولیمے کو، کتنے سادہ نکاح تھے وہ، اچھا جاؤ عائشہ کے پاس جو گھر میں لے کر آ جاؤ۔ ایک واقعے میں ہے تھوڑا سا آٹا تھا وہ آ گیا، ایک واقعے میں ہے جو کے چند دانے تھے وہ آ گئے، اور اس رات گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، ماں فاقہ ہوا، ادھر اپنے صحابی کا ولیمہ سیلیبریٹ کروایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ کے رسول دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کی زرہ کسی یہودی کے پاس گروی کولیٹرل رکھی ہوئی تھی سیکیورٹی کے طور پر، قرض لیا ہوا تھا، اور آپ قرض کس لیے لیتے تھے، کسے لیتے تھے، مکان بنانے کے لیے، ہاں گاڑی پرچیز کرنے کے لیے، ہم تو اسی لیے لیتے ہیں نا، دوسرے کی حاجت کو پورا کرنے کے۔ آپ نے زکات کبھی ادا نہیں کی، اسکول کے بچے ہیں تو وہ اچھی طرح سن لیں، دس از ون آف دا پلرز آف اسلام، یہ ارکان اسلام میں سے وہ رکن اور پلر ہے جس پر اللہ کے رسول نے عمل ہی نہیں کیا۔ انٹرسٹنگلی کیوں نہیں کیا، اتنا پیسہ ہی نہیں تھا جس پہ زکات لاگو ہوتی، اپلیکیبل ہوتی۔ اللہ اکبر، فاطمہ آپ کے پاس آئیں، ابا جان یہ دیکھیے چکی پیستے پیستے میرے ہاتھ میں نشان پڑ گئے، یہ پانی اٹھا کر لاتی ہوں رسی کے نشان پڑ گئے، کوئی غلام اور قریض مل جائے، بیٹی بھی تو ہے نا لخت جگر کا، بیٹا ابھی بدر کے یتیموں کا مسئلہ حل نہیں ہوا ہے، جب تک بدر کے یتیموں کا مسئلہ حل نہ ہو جائے محمد کی بیٹی کو غلام اور قریض کیسے مل سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں بیٹا تم یہ کرو، رات کو سوتے ہوئے بستر پر 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ زیادہ بہتر ہے محمد کی بیٹی کے لیے اس مقابلے میں کہ اسے غلام اور قمیض ملے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدمت خلق ایک وہ ہے جو روٹی کپڑا مکان کے بارے میں ہوتی ہے، دنیا کی مادی ضروریات، خدمت خلق ایک وہ ہے جو روحانی ضروریات میں ہوتی ہے، آخرت کی ضروریات کے بارے میں ہوتی۔ آئیے پڑھیں، لوگوں آپ نے فرمایا تم جہنم میں گرا جا رہے ہو، گرا چاہتے ہو، گرا چاہتے ہو، اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کر کمر سے کھینچ کر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ سب سے بڑی خدمت خلق، اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کا پیغام پہنچانا۔ اللہ کے رسول کو اس حوالے سے میری اور آپ کی کتنی فکر تھی، سورۃ المائدہ کے آخری دو رکوع، وہ ایک مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو قیامت میں ہوگا، وہاں عیسیٰ علیہ السلام یہ آیت بھی پڑھیں گے، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، اے اللہ اگر تو انہیں بخش دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں عذاب دے تو تجھے اس کا پورا اختیار ہے اور تو حکمت والا بھی، تیرا یہ فیصلہ بھی حکمت سے خالی نہیں ہوگا۔ یہ آیت ایک پوری رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے رہے پوری رات، اور روتے رہے اس امت کے لیے، اتنا خیال تھا اس امت کا ان کو۔ امت کو کتنا خیال، سے سال میں ایک دن یاد منانا ان کی، چند پروگرامس کر لینا، اس کے بعد نہ سیرت کا مطالعہ، نہ سورت کی طرف توجہ، نہ اعمال کی طرف توجہ۔ اللہ اس انجام سے ہمیں بچائے، وہ قیامت کے دن بھی شفاعت کے موقع پہ یاد رکھیں گے، وہ قیام اللیل میں بھی یاد رکھتے تھے، پوری رات اس آیت پہ روتے رہے اس امت کے لیے۔ اور 83 نمبر پہ جو بات ہے، آقا امت کے لیے دعا کرنا، محاسبے کے خوف سے رونا۔ سورہ نساء آیت 41 کی تلاوت آپ کے سامنے ہوئی، عبداللہ بن مسعود کر رہے تھے تلاوت رضی اللہ عنہ، جب اس آیت پر پہنچے، فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ بِكُلِّ اُمَّتِ مِن شَهِدٍ، اے نبی کیا کیفیت ہوگی جب ہر امت میں سے ایک گواہ کو ہم کھڑا کریں گے، وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، آپ کو ان کے خلاف گواہی کے لیے کھڑا کریں گے۔ آپ نے کہنا ہے اللہ میں نے پہنچا دیا، اور اللہ کے رسول پہنچا گئے، رو گئے اللہ کے رسول، داڑھی مبارک تر ہو گئی کہ مجھے میری امت کے خلاف یہ گواہی دینی کہ اللہ میں نے پہنچا دیا۔ انہیں اس گواہی، اس محاسبے کا خوف ہو، امت کو ہے، امت کو اپنی موت یاد ہے، کل کی پیشی یاد ہے، اپنے رسول کو فیس کر سکیں گے، اللہ کو فیس کر سکیں گے، کیا ہمیں بات یاد ہے کہ نہیں، اللہ میں اس کی سمجھ دی۔ تھوڑا سا وقت درکار ہوگا، انشاءاللہ چند باتیں رہ گئی مکمل کریں گے۔ اگلی سب ہیڈنگ ہمارے پاس، دین حق کی جد و جہد۔ اللہ کے رسول نے دعوت کا کام پہلے دن سے شروع کیا، شہری نے بگنس ایٹ ہوم، گھر سے شروع کیا۔ چار افراد جو ایمان اول لائے، ان کے متعلق الرحیق المخدوم میں روایت موجود ہے کہ پہلے دن ہی ایمان لائے، خدیجہ رضی اللہ عنہا، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، زید رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، پہلے دن ایمان لائے۔ پہلے دن سے اسوہ حسنہ میں جو عمل شروع ہوا وہ دعوت دین کا عمل، گھر سے شروع، پھر خاندان والوں کو بلا رہے، جس کے تھوڑی دیر پہلے بھی آیا، دعوت بھی کی، جمع کیا، اے فاطمہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے صفیہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اے خاندان بنو ہاشم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، کل میں تمہارے کسی کام آنے والا ہوں۔ کیا ہم میں سے کوئی اپنے گھر کے کسی فرد کا چولہے کی آگ میں جلنا پسند کرے گا، دیکھنا گوارا کرے گا؟ کیا ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر ہے؟ اللہ کے رسول کو تو تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوائنٹ نمبر 86۔ ابو جہل کہتے ہیں کہ ایک دن شدید طوفانی رات تھی، شدید بارش تھی، میرا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا، میں نے سوچا کہ کوئی بہت ضرورت مند ہوگا جو اس کیفیت میں اس وقت آیا ہے، اور کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو محمد میرے سامنے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دشمنوں کے پاس جاتے ہیں دعوت دینے کے لیے، کیا آج ہم اپنے اپنوں کو بھی دعوت دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے دعا کی، اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن ہشام یا ابو جہل کا نام ہے، اے اللہ دونوں میں سے ایک کو اسلام کی توفیق دے کر اسلام کو عزت دے دے۔ وہاں دشمنوں کے لیے ہدایت کی دعا ہوتی تھی، کیا ہم اپنے اپنوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ نہیں؟ کوہ صفا پر علی الاعلان پکارا، اور وہاں آپ کی صداقت کی گواہی آئی۔ اگر میں تم سے کہوں کہ میرے کردار کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو تو لوگوں نے کہا صادق اور امین۔ میں کہوں پہاڑ کے پیچھے سے کوئی لشکر آئے میری بات مانو گے؟ کہا بالکل مانیں گے، آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ کہا اللہ کو مانو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس پہ بھر گئے وہ لوگ، اور ابو لہب نے بھی کہا تمہارے ہاتھ ٹوٹے، استغفر اللہ، اس لیے تم نے جمع کیا۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے تبت یدا ابی لہب و تب کو نازل کر، یہ سب کچھ پیش کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ بازاروں میں گئے، اوکاس کا میلہ لگتا تھا اور مزار لگتے تھے، آپ جاتے تھے، ہر موقع جہاں لوگ اویلیبل ہو گئے جاتے، انفرادی بھی گئے، اجتماعی طور پر بھی گئے، حجاج آتے تھے حج کے لیے سفر کرتے ہوئے، ان کے پاس بھی جا رہے۔ مستقل جو آپ کا عمل ہے وہ دعوت دین کا، جس کے حوالے سے آیات آگے آئیں گی انشاءاللہ۔ اسی مشقت کے دوران آپ کا بائیکاٹ، آپ کے خاندان کا بائیکاٹ ہوا، اور ایک گھاٹی میں، ایک وادی میں، شعبہ ابی طالب میں 3 برس تک آپ قید رہے اپنے صحابہ کے ساتھ اور اپنے خاندان کے لوگوں کے ساتھ، اور وہاں کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے پیروں کے نیچے کچھ آ جاتا تھا، کیا تھا ہم کھا لیتے تھے، ہمیں نہیں پتا ہوتا وہ کیا ہوتا تھا۔ پتے کھانے پر مجبور ہوئے، بچے بھوکے مارے بلکتے تھے. یہ کچھ رسالت مآب اور ان کے ساتھیوں پر گزرا ہے. طائف کا واقعہ اشارتاً آ چکا. ٹخنوں کے نشانے دینے گئے, پتھر مارے گئے, نالین مبارک خون سے بھرے, جس میں اتھل لہولہان ہوا, سنگریز زمین پر طائف کی آپ کو گھسیٹا گیا اور آپ بے ہوش بھی ہو گئے. اور روتی آنکھوں کے ساتھ مکے کے 13 برس کے بعد آپ نے الوداع کہا, ربی ادخلنی مدخل صدقی واخرجنی مخرج صدقی. بیت اللہ کو چھوڑا کیوں؟ اللہ کے دین کے لیے. توجہ کیجئے گا, اللہ کے گھر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ کے دین کی جد و جہد کے لیے. ہم اپنا گھر چھوڑنے کو تیار ہیں؟ کبھی اللہ کی راہ میں جن گھٹے نکلنے کو تیار ہیں؟ کچھ مال چھوڑنے کو تیار ہیں کہ اللہ کی راہ میں لگ جائے؟ غور کرنا چاہیے. بدر صفے ترتیب دے دی, مگر صفوں پر نہیں, ساتھیوں پر نہیں, اعتماد اللہ پر. پوری رات سجدے میں, اور دعا کیا ہے؟ یقین کے ساتھ, اے اللہ اگر آج تو نے مٹھی بھر لوگوں کی مدد نہ فرمائی تو قیامت تک تیرا نام لینے والا, تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں. اس یقین کے ساتھ دعا ہے. دیکھیں, اعتماد اللہ کی ذات پر, اسباب پر نہیں, مسبب الاسباب پر بھروسہ. احد کا میدان, دندان مبارک بھی شہید ہوئے, خوف کی کڑیاں رخسار مبارک سے نکالی گئی, خون کا فوارہ جاری ہو گیا, جس میں اتھر لہولہان ہوا, بے ہوش بھی ہوئے, آپ کے قتل کی افواہ بھی پھیلائی گئی, مگر یہ سب کچھ رسالت مآب پر بیتی ہے اس جد و جہد کے دوران. احزاب کا موقع, ایک صحابی آ گئے, یا رسول اللہ بھوک شدید لگ رہی, دیکھیے قمیص ہٹائی انہوں نے اور میں نے پتھر باندھ رکھا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا, دیکھو میری قمیص, میں نے 2 باندھے, میں تم سے پیچھے نہیں, میں تمہارے ساتھ, ہمارے حکمرانوں کی طرح نہیں, لیڈروں کی طرح نہیں بیٹھے رہے ٹھنڈی مشین والی گاڑیوں میں, ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں, مکانات محلات میں, جن کو باہر کا پتہ ہی نہیں, عین میدان میں صحابہ کرام کے ساتھ ساری مشقتیں برداشت کر, اور 95 پر خندق کی کھدائی میں شریک ہے. پڑھتے جا رہے صحابہ کرام, اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ, اے اللہ اصل عیش آرام تو آخرت کا ہے. آپ دعا دے رہے, فاغفر للانصار والمہاجرات, اے اللہ انصار کی مغفرت فرما, اے اللہ مہاجرین کی مغفرت فرما. اس احزاب کے بیان پر جب سورہ احزاب آئی تو وہ آیت آئی جو آج ہمارا ٹاپک بھی ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے. یہاں آیت آئی ہے, کہاں لگا ان کا خون, کہاں بہا ان کا پسینہ, کہاں لگی ان کی زندگی, کہاں بسر ہوئے ان کے شب و روز, کیا محنت تھی, کیا جد و جہد تھی, کیا مقاصد تھے. اس تناظر میں اسوہ حسنہ کو دیکھیے. اب آئیے آخری بات, قرآن حکیم سے چند جھلکیاں. قرآن تو بھرا ہوا آپ کی سیرت سے, صرف 5 نکات و بعد مکمل کرتے ہیں. آپ کے متعلق فرمایا قرآن نے, اہل ایمان کے لیے شفقت اور رحمت, سورہ توبہ کے آخر میں, عزیز علیہما عنتم, تم پر مشکل آتی ہے نہیں گرا گزرتی, بالمؤمنین رؤوف رحیم, ایمان والوں پر شفیق اور رحمت کرنے والے, حریص علیکم, تمہاری بھلائی کے خواہش مند ہیں, ان کے پیچھے چلو گے بھلائی ملے گی, ان کو چھوڑو گے تکلیف میں پڑ جاؤ گے. سورہ توبہ کے آخر میں بات, آپ کی 23 برس کی سنت, قرآن کہتا ہے اللہ کی طرف دعوت دے, یہ اسوہ حسنہ کا 23 برس کا پہلو. سورہ یوسف آیت 108, ہاذی سبیلی ادعو الی اللہ, یہ میرا راستہ ہے, میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں. پہلے دن ہی دعوت شروع ہو گئی, 4 لوگ ایمان لائے نا, اور حجت الوداع کا اتنا بڑا مجمع, دعوت امت کے حوالے, فلیبلغ الشاہد الغائب, آج تم میں سے یہاں پر موجود ہے ان لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا دے جو یہاں موجود نہیں. اس انقلابی جد و جہد کے لیے قرآن کو آلہ بنایا, قرآن کو ذریعہ بنایا. 4 دفعہ قرآن کہتا ہے, مثلا سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں, یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ, قرآن کی آیات کی تلاوت, قرآن کے ذریعے تزکیہ, قرآن کے احکام کی تعلیم, قرآن کی حکمت و دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں, جس سے وہ جماعت تیار ہوئی, جس سے باطل کا مقابلہ کیا, تو آپ کا مشن پائے تکمیل کو پہنچے. جمعہ کا خطبہ قرآن پر مشتمل ہوتا تھا, یقرؤ القرآن ویذکر الناس, قرآن کی تلاوت کرتے, قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کرتے تھے. اس قرآن کو ہمیں بھی عام کرنا ہے اگر ہم اللہ کے رسول کے مشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اس قرآن کی دعوت کو ہمیں عام کرنا ہے, اس قرآن کے ذریعے ہمیں تربیت کرنی. 99, اللہ کے رسول کا مشن کیا تھا؟ تین دفعہ قرآن کہتا ہے یہ بات. مثلاً سورہ صف کی آیت نمبر 9، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، وہ انقلابی مشن کیا تھا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب ہو جائے. اور وہ دین آج کدھر ہے؟ اے خاص اے خاصان رسول، وقت دعا ہے امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیش میں وہ آج غریب الغربا ہے. گلاس ٹوٹے تو تکلیف ہو، دین پامال ہو تکلیف نہ ہو، ڈنر سیٹ کا باؤل گھر میں ٹوٹے بہت تکلیف ہو، اللہ کے احکامات ٹوٹتے ہو تکلیف نہ ہو. کیا واقعی ہم محبت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ تو دیکھیں آج ان کا دین کہاں ہے. ان کا مشن یہ تھا جو امت کے کاندھوں پر ہے، اور اس مشن کا اس دنیا میں حاصل کیا ہے؟ سورہ آسو کی بات ہے، سورہ شورا کی آیت نمبر 15 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا، وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا میں تمہارے درمیان عدل کو قائم کر دوں. اس غلبہ دین کا حاصل دنیا میں کیا ہے؟ عدل کا نظام قائم ہو، انسان کو جینے کا حق ملے، انسان کو انسان کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لایا جائے. اور جب بندہ اللہ کی غلامی میں ہوگا اس کو جینے کا حق ملے گا، اسے سکون ملے گا، تو اللہ سے لو لگا کر اللہ کی مان کر اپنی آخرت کی تیاری کر سکے گا. یہ سب سے بڑی خدمت خلق بھی ہے، پائیدار ترین بھی ہے، اور رحمت للعالمین کا حاصل یہ ہے کہ بندوں پر اللہ کا دین نافذ ہو اور بندوں کو اللہ کی غلامی میں لایا جائے. یہ مشن آج اس امت کے کاندھوں پر ہے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے ہم اس اسوہ حسنہ کے ایک ایک گوشے کو بھی پڑھیں اور آپ کی تعلیمات کو سیکھیں اور عمل کریں. ہمارا تعلق کوئی ایک دن یا ایک مہینے والا نہ ہو، سال بھر کا ہو، ہمیشہ کا ہو، اور اللہ کے رسول کی سنت پر عمل ہو. تو قرآن اللہ کے رسول کہتے ہیں، من احب سنتی فقط احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. لیکن وہ راستہ سنت کا ہے، اور 23 برس کی سنت ہمارے سامنے ہے. تنظیم اسلامی کا یہی پیغام، نظام خلافت کا قیام. آئیے اس قیام میں، خلافت میں رسول کا ساتھ دیں، ان کے مشن کا ساتھ دیں. آئیے ہماری اجتماعیت کے اندر آئیے تاکہ مل جل کر اللہ کے رسول کے مشن کو آگے بڑھائیں، تاکہ اللہ کے سامنے سرخرو ہوں اور اللہ کے نبی کی صفات اور جنت میں ان کا ساتھ ہمیں میسر آ سکے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اے ہمارے رب، ہم سب کی اس حقیر سی کوشش کو، محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بے شک تو خوب سننے والا، علم رکھنے والا ہے. اے اللہ، ہماری، ہمارے ماں باپ کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما. اے اللہ، ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے. اے اللہ، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، ان کی تعلیمات کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما، ان کے مبارک اسوہ پر عمل کی توفیق دے، اور اے اللہ شب و روز کے معمولات میں ان کی پیروی کی توفیق دے. اور اے اللہ، جس طرح دین حق کی جد و جہد انہوں نے فرمائی، ہم سب کو بھی ہماری جان و مال کے ساتھ اس جد و جہد میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجل عطا فرما. اے اللہ، ہمیں ہماری موت کا یقین دے. اے اللہ، اس کی بعد کی زندگی کی تیاری کی توفیق دے. اے اللہ، ہم سب کو اسلام کی حالت پر زندہ رکھ. اے اللہ، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.